جوانی دی ہے، جوان کو اپنی جوانی میں کیا کرنا ہے وہ آپ نے بتایا ہے. لیکن آدمی فقیر ہے اس کو اپنے فقر و فاقہ میں کیا کرنا ہے, اس کی رہبری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. زندگی کے جس موڑ پر آدمی کہیں بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑا, کسی جگہ بھی اس کو جاہل نہیں چھوڑا ہے, ہر وقت کی رہبری موجود ہے. انسان کی بھول ہے جو تنہا ہو جاتا ہے, غلطی انسان کی غلطی ہے کہ وہ اس رہبری کو لیتا نہیں اور مارا مارا پھرتا ہے. رہبری لیتا ہے, سائن بورڈ لگا ہوا ہے روڈ پر, میں ہلو ادھر منہ اور بڑوڑا ادھر جانا اور پاپا پر ادھر جانا, اب آدمی وہ دیکھتا نہیں ہے اور پھٹکتا پھرتا ہے اور پڑھتا نہیں ہوں, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر آ رہا ہے پھر مڑ کے ادھر جا رہا ہے پھر ادھر جا رہا ہے, تھک رہا ہے. اس کو چاہیے کہ بورڈ پڑھ لے, بورڈ پڑھ لے گا تو اس کے لیے جانا آسان ہو جائے گا. ایسے آج کی انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی کے ہر شعبے کی مکمل رہبری فرمائی ہے, لیکن جہاں رہبری لکھی ہوئی ہے وہاں پڑھتا نہیں ہے. جن کے پاس رہبری ہے ان سے پوچھتا نہیں ہے اور بھٹک رہا ہے اور تھک رہا ہے. تھک رہا جا رہا ہے, صحیح رہبری لے نہیں رہا ہے. صحیح رہبری پر زندگی گزارنا سب سے زیادہ آسان ہے کیونکہ وہ فطرت کے عین مطابق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ تعلیم کیا ہے اس طریقے پر زندگی گزارنا سب سے زیادہ آسان ہے, ہر ایک کے لیے آسان ہے. اور وہ طریقہ رحمت والا ہے, برکت والا ہے, عافیت والا ہے, راحت والا ہے, جس میں ہمدردی ہے, خیرخواہی ہے اور اس میں سرخروئی اور کامیابی ہے. قدم قدم پر آدمی کامیاب ہوتا چلا جائے گا, جوان جوانی میں کامیاب, بوڑھا اپنے بڑھاپے میں کامیابی کی طرف جائے گا, فقیر سے فقیر آدمی اپنے اس فقر و فاقا میں کامیابی کی طرف جائے گا, اس کو مالدار بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور مالدار آدمی اپنے مال کے ساتھ کامیابی کی طرف جائے گا, اس کو غریب ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے مال میں کامیاب ہوتا جائے گا. ایک آدمی اپنی دل سے اپنی طبیعت سے اس طریقے کو قبول کرے جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اتارا, اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ نہیں. یہ بات اللہ کے واسطے ہے, ہم چاہے کتنی کوشش کروں, انسانی دماغ چاہے کتنا اس کے پیچھے تھک کر نئے نئے بہت سارے طریقے ایجاد کریں, لیکن زندگی جینے کا جو طریقہ اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے اس سے بڑھ کر اس سے بہتر دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. اور چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اس لیے دوسرا طریقہ آنے کا راستہ بھی بند ہو گیا, اب دوسرا کوئی طریقہ نہیں آئے. اب جتنے انسان اس راستے میں کوشش کریں گے وہ ان کی کوششیں بیکار ہوں, بس ہم تو چاہیں گے اسی پر چلتے رہے, منزل پر پہنچ جائیں گے, اسی کو اختیار کریں, اسی کو دل سے قبول کریں. ابھی ہم نے دل سے اس کو قبول نے کلمہ ضرور پڑھا, کلمہ ضرور پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور موت کے وقت اپنے مرغوں کو تلقین بھی کرتے وہی کلمہ, مرنے والوں کو یہی تلقین کرتے ہیں. لیکن کلمے کی جو عملی زندگی, اس کی جو عملی شکل ہے, جیسے پنکھا بولتے ہیں پنکھا, تو پنکھے کی ایک عملی شکل ہے, شکل ہے اس جو سر کے اوپر ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے, تو اس کا مقصد حاصل ہو رہا ہے کہ ہوا مل رہی ہے, اس کی عملی شکل. یعنی پنکھا بولنے سے پنکھے کی عملی شکل کا فائدہ آدمی کو نہیں ملے. میں روزانہ دن میں تصویر لے کر بیٹھا ہوں, پنکھا 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 ہوا آئے گی مجھے, ارے بولو نا بھائی, ارے بولو نا, جب تک کہ میں اس کی عملی شکل قائم نہ کروں. پرانا لیکچر میں لٹکا دوں اسے. تو ایسے جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس کلمے کے جو فوائد ہیں, کلمے کے جو فائدے ہیں, دنیا میں کامیابی, راحت, عافیت, عزت, برکت اور موت کے بعد ابدی زندگی کے جو فائدے ہیں, وہ اس کلمے کی عملی شکل پر قائم, عملی شکل پر کلمے کو قائم کرنے پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات سے جس کو عملاً قائم کیا, حالانکہ آپ امام الانبیاء والمرسلین, لیکن کلمے کے جتنے تقاضے ہیں ان کو خود اپنی ذات سے پورا کیا, یقین کیا اللہ کی ذات پر. جو پہلا تقاضا نکل گئے ایک اللہ پر یقین کریں, اسی پر اعتماد اور بھروسہ کریں, اسی سے امید ہے وابستہ کریں, اسی اللہ سے ڈریں ہر حال میں, اس اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں, اور اسی سے امید وابستہ کریں کہ وہی کرتا کرتا ہے, تمام جہانوں کا وہ پالنہار ہے, زمین اس نے بنائی ہے, آسمان اس نے بنایا ہے, اور وہ ہواؤں کو اس نے چلایا ہے, دریاؤں کو اس نے بہایا ہے, پہاڑوں کو اس نے کیل بنا کر ٹروک دیا ہے زمین پر, جو کچھ کائنات میں نظر آ رہا ہے اس کا خالص ایک اکیلا اللہ ہے, اور ان شکلوں میں نفع اور نقصان اسی کے ڈالنے سے آتا ہے. جب ان شکلوں میں نفع ڈالتا ہے تو ہوائیں موافق ہو جاتی ہیں, زمین پیداوار, انسانوں کی غذا اور ان کی خوراک کو پیدا کرتی ہیں, آسمانوں سے رحمت والی بارش برستی ہے, اور جب اس کے قدرت کا نظام موافق نہیں ہے تو پھر زمینوں کے بجائے غلے کے وہاں سے قہر نکلتا ہے, زلزلے آتے ہیں, کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں, آسمان کے بجائے رحمت کی بارش آنے کے وہاں سے عذاب کی بارش اترتی ہے, سیلاب کر کر آتی ہے, ہوائیں موافق ہونے کے وہ ہوائیں مخالف ہو جاتی ہیں. دونوں چیزیں ہیں, ان ساری چیزوں میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. جو بٹن اللہ دبائے گا وہ چلے گا, ہر چیز میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. اللہ چاہے گا نفع پہنچائے گا, نہیں چاہے گا آدمی کچھ بھی کر لے, کتنی تدبیریں کر لے ساری تدبیریں پھر ہو جائے گی. جب تک اس کی قدرت کا نظام ساتھ میں ہے اور ہمارے فائدے میں چل رہا ہے وہاں تک فائدہ ہوتا رہے گا, چاہے پوری دنیا ہمیں نقصان پہنچانا چاہے, اور جس دن قدرت کا نظام مخالف ہو گیا ہے تو پھر ساری دنیا ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے گا, کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے. یہ پہلی چیز ہے جس کا دل سے یقین کرنا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا, آپ آخری رسول ہیں, اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, آخری کی اتباع کو لازم قرار دیا کہ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے, آپ کا اتباع کرنا ہے, آپ کے پیچھے چلنا ہے, آپ کے طریقے پر ان کو زندگی گزارنی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ ایمان کا تقاضا ہے. جو شخص اس طرح کرے گا وہ کامیابی کی طرف جائے گا, یہ ایمان کا پہلا تقاضا ہے. پھر اللہ کی طرف سے عبادتیں ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کریں, پانچ وقت کی نماز پڑھیں, رمضان کا مبارک مہینہ بھی آگے آ رہا ہے, رمضان میں روزے رکھے. جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے اموال کی زکات ادا کریں, جن کو اللہ نے مال دیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج کریں. یہ ارکان اسلام ہے جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہوتی ہے, ایمان, نماز, روزہ, زکات اور حج. اب جو جن کے پاس مال نہیں ہے ان کے اوپر حج اور زکات نہیں, باقی تین چیزیں ایمان, نماز اور روزہ عام مسلمانوں پر, سب پر, عاقل بالغ, مرد عورت پر یہ چیزیں ضروری ہیں. ان چیزوں کے ساتھ زندگی گزارو. نماز کسی حال میں نہ چھوڑے. زندگی کا مقصد عبادت ہے. اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ اس کی عبادت کریں. وہی اصل کام ہے ہمارا. اب الٹا ہو گیا, آدمی نے کام کسی اور چیز کو بنا دیا اور اس کام کے واسطے آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے, اس کام کے واسطے روزہ چھوڑ دیتا ہے, اس کام کے واسطے آدمی جھوٹ بولتا ہے. سچائی کام ہے, سچ بولنا یہ مسلمان کا شیوا. لیکن آدمی نے اپنے مسئلے قائم کیے دنیا میں, اپنی روزی روٹی کے واسطے اس کی اجازت ہے کہ آدمی روزی روٹی کے واسطے مختلف مشغلوں میں مشغول ہو. لیکن اس سب مشغلوں سے پہلا مشغلہ نماز ہے. نماز سب سے مقدم ہے. آدمی پانچ وقت کی نماز با جماعت اکویل اولا کے ساتھ کوشش کرے, مسجد میں آ کر نماز پڑھے. یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. یہ فریضہ اللہ کی طرف سے, جس اللہ نے پیدا کیا ہے, جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں, جس نے کان دیے ہیں, جس نے دماغ دیا ہے, جس نے ہاتھ پیر اور پورا جسم دیا ہے, اس اللہ کی طرف سے فریضہ ہے کہ ہر اس مسلمان بندہ بندی عاقل بالغ پانچ وقت کی نماز ادا کرے. یہ فریضہ اللہ کی طرف سے, یہ اللہ کا حکم ہے. اور یہی ہمارا اصل کام ہے زمین پر. یہی اصل کام ہم خلق الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا. عبادت مقصد تبلیغ ہے. ہماری پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے. دیگر جو کام ہیں وہ ہماری ضروریات ہیں. کھانا ضرورت ہے, آرام کرنا ضرورت ہے, کمانا بھی ضرورت ہے, کمانا بھی ضرورت ہے, کاروبار دھندہ جو ہے وہ ضرورت. مقصد عبادت ہے, عبادت میں لگے آدمی. لیکن آج مقصد ایسا فروخت ہوا ہے, ایسا فروخت ہوا ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ 80% 90% سرے سے عبادت کرتا ہی نہیں, اور جو 10% 15% 20% کسی جگہ 25% ہے, جہاں زیادہ ماحول واسطے 40% لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو وہ بھی نماز کو جو ادا کر رہے ہیں وہ نماز ایسی ہیں جو اصل شرائط کے مطابق قابل قبول نہیں ہوئی. نہ اس میں وضو ٹھیک سے ہوا, نہ اس میں طہارت اچھی طرح حاصل کی گئی. کیا آدمی آزاد کے بعد دوڑتا راستہ مسجد جاتا ہے, مسجد کے پیشاب پانے میں داخل ہوتا ہے اور فٹافٹ پیشاب کر کے استنجا کر کے باہر آتا ہے. اچھی طرح اس نے استنجا بھی نہیں کیا, استفرا کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی. آپ کی سکون حاصل کرے اچھی طرح سے پیشاب کر کے, سارے قطرے اچھی طرح سے صاف ہو جائے, پھر اس کے بعد بھی استنجا کرے. دوڑتے پڑتے آدمی نے تہارت, 40 سال کا آدمی ہے, 45 سال کا آدمی ہے, طہارت کے مسئلوں کا ہی پتا نہیں. جس طہارت اور نماز موقوف ہے, جس طہارت اور تلاوت کلام پاک موقوف ہے, لیکن طہارت کا پتہ ہی نہیں. طہارت کیا چیز, دوڑتے وقت آپ جاتا اور چائے پینے جاتا ہے آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتا رہا, پان کھانے جاتا ہے تو 20-25 منٹ پان کے گلے پر کھڑا کھڑا باتیں کرتا ہے. پان والا کہتا ہے کہ جلدی جا رہے آپ, لیکن یہ ہلنے کا نام نہیں دے رہا. یہاں اللہ چاہتا ہے کہ بیٹھا رہے گا, پریشے چاہتے کہ بیٹھا رہے تو میں ان کو دعائیں ہوں, یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. وہاں سب جگہ آپ اندر نہ کریں, آپ اپنے بارے میں کسی ایک منصف آدمی کو آپ اپنے پیچھے لگا رہے کہ بھائی آپ دیکھو کہ کون کون مجھے چاہتا ہے کون نہیں چاہتا ہے. واضح مرتبہ تو گھر والے چاہتے کبھی نکلے آتے, بیوی چاہتے کہ اللہ کے واسطے 2-4 گھنٹے بدل جائے تو خود سکون ہو جاتا, بچے چاہتے کہ پاپ دو رہے تھوڑے سے 2 گھنٹے, 4 گھنٹے, دوست چاہتے ہیں کہ بھائی بس, یا اللہ چاہتا ہے کہ آئے سکون سے استنجا کرے, سکون سے پیشاب پاخانے سے فارغ ہو جائے, اطمینان سے وضو کرے, اس بات میں وضو کرے, وضو میں اس کا حکم اچھی طرح سے آزا کو دھونے کی عبادت سمجھ کر, یہ ایک بڑی عبادت ہے وضو. اور جن آزا کو میں ابھی دھو رہا ہوں وضو میں, قیامت کے دن ان آزا وضو کی چمک سے میں پہچانا چاہوں گا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. یہ امت آزائے حضور کی چمک سے پہچانی جائے گی کہ ان کے چہرے, ان کے ہاتھ اور ان کے پیر سپنوں تک چمک رہے ہوں گے. قیامت کے دن اس سے پتا چلے گا تمام مخلوق, تمام انسانوں کے درمیان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. اس وضو کو اچھی طرح کرنا چاہیے, اطمینان کے آدمی بیٹھے وضو کرے, پاتے نہ کرے, وضو عبادت ہے. اور پھر سکون سے مسجد میں آ رہے ہیں, کہاں جا رہا ہوں ذرا دھیان تو کریں, شاہی دربار میں آ رہا ہوں, اللہ کا گھر ہے مسجد, سکون کی جگہ ہے, رحمت کی جگہ ہے, جہاں ہر وقت رحمت کے فرشتے اترتے رہتے ہیں, ہر وقت رحمت کے فرشتے ہیں. اور ذرا جلدی چلا جاؤں مسجد میں تاکہ پہلی سر کو جگہ ملے, پہلی سر کا ثواب زیادہ ہے. چاہے آدمی ایک گھنٹہ پہلے آیا لیکن نماز پہلی سر میں نہیں پڑھی, اس نے اس کو ثواب کم ملے گا اس آدمی کے مقابلے میں جس نے پہلی سر پہ نماز پڑھی. پہلی سر کا ثواب سامنے طرف پڑھا رہا ہوں امام کے, کہ وہاں زیادہ اجر ملے جس کو موقع ملا ہے آ کر کے دانی طرف, امام کے دانی طرف رہے, پھر بائیں طرف آدمی ہوگا, پھر دانی طرف, پھر بائیں طرف, جو میری زندگی کا مقصد ہے. اور سکون سے نماز پڑھو. اگر ایک نماز ایسے قبول ہو کر بارگاہ خدا بندی میں پہنچ گئی تو میری نجات کا ذریعہ بنے گی. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا. حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا من اقام فقد اقام الدین, جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے پورے دین کو قائم کیا. من ہدمہ فقد ہدم الدین, اور جس نے نماز کو برباد کیا ہے اس نے پورے دین کو گرا دیا. دین کا ستون ہے, اور ستون ہی ٹوٹ جائے تو پوری عمارت نہیں چاہ جاتی. اس بلند کے ساتھ نماز پڑھے, یہ مقصد ہے زندگی ہے, کوئی زائد کام نہیں کریں گے ہم, اوور ڈیوٹی نہیں ہے, یہ ڈیوٹی ہے ہماری. پانچ وقت اطمینان سے مسجد میں آنا, اذان سے پہلے اللہ توفیق دے تو آ رہی ہے, کم از کم آخری درجے میں اذان کے بعد آ جا رہا ہے, اور پھر سکون اطمینان سے سنتیں پڑھے, پھر فرض نماز ہوگی, فرض کو اطمینان سے ادا کرے, اپنے دل و دماغ کو تمام قسم کی فکروں سے خالی کر کے کہ میں میرے رب کے سامنے پڑھا, میرے اللہ سے میری خود سے ملاقات ہو رہی ہے, اللہ کے ساتھ میری الگ سے ملاقات ہے, روزانہ پانچ وقت مجھے چانس دے رہا ہے, اپنی بارگاہ میں مجھے بلا رہا ہے, تو اپنی نماز کو نماز بنا کر پڑھے. نماز کو سیکھے, نماز کو سیکھے ایک بڑا کام, اس کے کچھ آداب ہیں, اس کے مستحبات ہیں, اس کی سنتیں ہیں, اس کے فرائض ہیں. ان تمام چیزوں کا دھیان کرتے ہوئے جب یہ نماز ہوگی تو یہ نماز کی کوالٹی تیار ہو, کوالٹی تیار ہو, ورنہ اگر ان چیزوں میں کمی ہے تو کوالٹی نہیں بنے گی, ریجیکٹ ہو جائے گی. ہم لوگ دیکھیں دنیا میں بڑی بڑی فیکٹریوں کا اچھا مال ہوتا ہے لیکن اس کو اسکریپ والے اٹھاتے ہیں, ان گھر والے جا کر اٹھاتے, بھائی تمہارا مال تو سعودی, دبئی, امریکہ, قطر, کویت جاتا ہے, پھر یہ کیوں اس کو باہر نکالا, اسکریپ ہے, کیوں اسکریپ ہوگا کہ ریجیکٹ, کیا غلط ہے اس میں کہ اس کو رنگ میں شائنی نہیں آئی, بس مال کمپلیٹ بنا تھا کلیئر لیکن اس کا جو کلر ہوا اس میں شائنی نہیں آئی, ریجیکٹ ہو گیا. اچھا بنا تھا لیکن تھوڑا سا بال برابر پرابلم آیا, ریجیکٹ ہو جائے گا. اچھا سے اچھا کپڑا ہے لیکن ایک دو ایک دھاگا اندر سے نکل گیا ہے, ریجیکٹ مان میں گیا ہے. ہم اپنی نماز کو دیکھیں, ہم اپنی نماز کو دیکھیں کہ جب دنیا کی اسٹینڈرڈ کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے وہاں معمولی اس یعنی غلطی کو پتا کو قبول نہیں کرتی ہیں اور ریجیکٹ میں ڈال کر بنگار والوں کے ہاتھ اس کو بیچ دیتی ہیں, تو ہماری نماز جو بارگاہ ہے خداوندی میں جہاں نبیوں کی نمازیں پہنچی ہیں, جہاں صحابہ کی نمازیں پہنچی ہیں, جہاں اولیاء اللہ کی نمازیں پہنچی ہیں, وہاں ہماری نماز جا رہی ہوگی تو ہماری نماز کا کوئی بھاؤ آتا ہوگا؟ ارے بھائی ہماری نماز کا کوئی بھاؤ آئے, ریجیکٹ ماننے جائے گی. اس لیے ہم کوشش تو کریں اپنی نماز کو بنا, اس کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے, نماز تو ہمارے لیے भाई वो बाहर मुल्क वालों को हमारे माल की जरूरत है, उसके पास तो 10 कंपनियां, आपने बनाओगे दूसरों को ऑर्डर दे देगा, उसको नहीं तो उसको ऑर्डर दे देगा, उसको नहीं तो उसको दे देगा। आपको अपना माल चालू रखने के लिए क्वालिटी देनी पड़ेगी। वहां अल्लाह को न हमारी नमाज की जरूरत है, न फरिश्तों की नमाज की जरूरत, न जिन्नतों की नमाज की जरूरत है। उसकी खुदाई अपनी जगह कायम है, कोई नमाज पढ़े या न पढ़े, कोई रोजा रखे या न रखे। आज की दुनिया में भी फरमा बरदार से ज्यादा नाफरमान है, लेकिन उसकी खुदाई अपनी जगह बनी हुई। नमाज हमें अपने लिए पढ़नी है कि उस नमाज से उस अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, नमाज से उसका तकर्रुब मिलता है, और उसका कुर्ब ये हमारा सबसे कीमती सरमाया है कि हमारे पास अल्लाह का ताल्लुक। दुनिया में लोग बड़े लोगों से ताल्लुक बनाए रखते हैं हमेशा, बड़े लोगों से, सरकारी ऑफिसरों से, सियासी लोगों से हर वक्त ताल्लुक बनाए, और वो ताल्लुक बनाने में हजारों रुपए का खर्चा करते हैं। वक्तन फौक्तन उनको हदिया देते रहते हैं, भेंट देते रहते हैं कि हमारा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बना रहे, उनसे हमारा रास्ता बाकी रहे, ताल्लुक काम लगेगा कभी। ऐसे अल्लाह के साथ का ताल्लुक है जो हमारा असल सरमाया है। अल्लाह से हमारा ताल्लुक हो, जो हमारा रब है, जो हमारा पालनहार है, जो हमारे ऊपर 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाला है, वही खालिक कायनात है। उस रब से हमारा अच्छा से अच्छा ताल्लुक हो, इसलिए उसकी इबादत करें ताकि हमारा ताल्लुक बरकरार रहे और उस ताल्लुक में इजाफा हो। रोजाना 5 वक्त की नमाजों के जरिए से हमारा रब, हमारा ताल्लुक अल्लाह से बढ़ रहा हो, रोजाना उस ताल्लुक में इजाफा हो रहा हो, और मजीद जितनी तौफीक दे उतनी नफले पढ़ें, उसका जिक्र करें, कुरान की तिलावत करें, ताकि हमारा रास्ता उस अल्लाह से बने। ये मकसद जिंदगी है कि आदमी ज्यादा से ज्यादा अपने रब की इबादत में मशगूल रहे, ज्यादा वक्त इसमें लग रहा हो, और यही इबादत की दूसरों को भी दावत देते हैं, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बीवी को, भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को, पूरी दुनिया के इंसानों को बता रहे कि हमारी जिंदगी की सबसे बेहतरीन मशगूली वो अल्लाह की इबादत है। सबको ये बताएंगे सबसे अच्छा काम ये है, आ जाओ ये काम कर लो। इस काम के करने के बड़े फायदे हैं, खालिक कायनात से तुम्हारा ताल्लुक हो जाएगा, और जब उनसे ताल्लुक हो गया तो तुम्हारा कोई काम किसी जगह अटकेगा नहीं। इस वक्त का जो मसला होगा अल्लाह अपनी कुदरत से उन मसलों को हल करेगा। रोजी रोटी का मसला होगा खुदा उसमें बरकत डाल देगा। बीमारी का मसला होगा अल्लाह शिफा देगा। औलाद का मसला होगा तो अल्लाह औलाद देगा। जहां जो मसला होगा उस मसले का हल उस वक्त होगा जब रास्ता वहां मजबूत होगा। हम सबको यही बताएंगे भाई आ जाओ अल्लाह के घर की तरफ। जैसे बुनियादी मौजिन अजान देकर गया था अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और आगे जाकर हैया अलल सला हैया अलल फला, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। वो हकीकी कामयाबी नमाज है, हकीकी कामयाबी है। हम भी सबको बुलाएंगे भाई आ जाओ नमाज की तरफ। हर नमाज के वक्त खुद आ रहे होंगे, बच्चों को ला रहे होंगे। जैसे जुमा के दिन एक मंजर होता है, जुमा के दिन होता है घर आदमी आ रहा है, मालदार आ रहा है, गरीब आ रहा है, पढ़ा लिखा अनपढ़, 20-20 आदमी भी जुमा के दिन आ जाता है। आज जुमा अगर वही आदमी तय करे कि हफ्ते भर 5 नमाजें इसी तरह की फर्ज है जैसे जुमा फर्ज है, तो फिर वो आदमी हफ्ते भर आए किसी हाल में वो नामा नहीं करेगा नमाज। लेकिन अंदर से भी तबीयत नहीं बनाएंगे, नमाज को उसकी अहमियत नहीं दी है कि मेरे रब का हुक्म है। ये सारे हुक्म नंबर 2 पर हैं, सबसे पहले अल्लाह का हुक्म है, सबसे पहला हुक्म अल्लाह का है। अल्लाह के हुक्म की अहमियत और अल्लाह के हुक्म की आजमत उस वक्त आएगी जिस दिन अल्लाह की आजमत दिलो जाए। फिर कोई मुसलमान होकर नमाज छोड़ दे नहीं हो सकता, नमाज नहीं छोड़ सकता। पूरे साल मुसलमान नमाज नहीं छोड़ सकता, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, उसकी जबान चलेगी नहीं, झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता, مسلمان ہے سب کا نہیں ہے. وہ اور دھوکہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. مسلمان اور جھوٹ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. لاکھ روپے کا نقصان کرے گا سچ بول کر, لیکن جھوٹ بول کر ہزار زیادہ نہیں کمائے گا. جو جانتا ہے جھوٹ کی قباحت کو, جھوٹ کے ببال کو جانتا ہے, جھوٹ کے ببال کو جانتا ہے. جیسے آپ کو فرق کرتا ہے رسی میں اور سانپ میں. سانپ بہت چمکدار دکھتا ہے اور بہت خوبصورت بھی بازے سانپ بڑے خوبصورت ہوتے اوپر, لیکن آدمی جانتا ہے کہ سانپ ہے یا رسی ہے. چاہے رسی زیادہ خوبصورت بھی ہوگی, آپ کی اختیار کیا جائے گا دو میں سے کس کو پکڑے گا, تو رسی اٹھائے گا اور سانپ کو نہیں پکڑے گا. ایسے آدمی جانتا ہے کہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے. سچ بولنے میں اگر ملتا ہے, جھوٹ بولوں گا دس ملتا ہے, لیکن آدمی اس کو لاکھ کو چھوڑ دے گا, لاکھ کو لاکھ مار دے گا, لیکن وہ لاکھ لاکھ کی مصیبت جھوٹ بول کے نہیں لائے گا. فرق کرے گا وہ. اتنی طبیعت اللہ اسے دیتا ہے. اسی طرح نماز آدمی چاہے سامنے نقصان ہوتا ہوگا, بھائی ابھی ہمارا نماز کا وقت ہو گیا, اب سب کام نہیں ہو سکتا, اب پھر جائیے. وہ کہہ رہے ہیں جلدی ہے تو ٹھیک ہے جائیے, پھر کہیں اور سے لے لیجیے, اور دکان سے لے لیجیے. ہماری روزی تو اوپر سے ہیں, شام کو جب تک وہ پوری نہیں ہوگی وہاں تک مجھے گھر جانا نہیں, اللہ پہنچائے گا وہاں تک میری موت نہیں آئے گی. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب تک روزی بات بھی پوری نہیں کرتا وہاں تک اس کی موت نہیں آتی. پھر آدمی دکان کے واسطے نماز نہیں چھوڑے گا, پھر آدمی کمائی کے واسطے جھوٹ نہیں بولے گا, ناجائز کاروبار نہیں کرے گا, سود کا کام آدمی نہیں کرے گا. وہ جانتا ہے کہ اللہ کا اعلان ہے یمحق اللہ الربا, یمحق اللہ الربا, کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے, سود کو خدا مٹاتا ہے. یہ کبھی سود کا کام نہیں کرے گا. تجارت کرے گا مسلمان, ورنہ صدقات, اور صدقے سے مال بڑھتا ہے, صدقے سے بڑھتا ہے مال. جتنا اللہ کے نام پر مال لگے گا, سب سے پہلا مسئلہ بولتا آدمی کے اپنے بیوی بچے ہیں جن پر خرچ کرنا واجب ہے, وہ بھی اللہ کے نام پر خرچ ہے. آدمی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے وہ بھی اللہ کے نام پر ہی واجب خرچہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے, اپنے بیوی بچوں پر آدمی خوش دلی سے خرچ کرے, بوجھ سمجھ کر رہے, خوش دلی سے, احتساب کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ خرچ کریں کہ ایک جو میں دے رہا ہوں اس پر میرا اللہ مجھے اجر دے گا, اس پر اللہ بدلا, کیونکہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں. لیکن ہاں, یہ بچوں پر آدمی خرچ کرنے میں اللہ کے حضور کا خیال رکھیں, اللہ کے حدیں کیا ہیں خرچ کرنے کی, اسراف نہ کریں, حضور خرچی نہ کریں, خواہشات پر خرچ نہ کریں, یہ پابندی لگائی گئی. خرچ کرنے کو خوب کریں. اگر آدمی کے اہل و عیال زیادہ ہیں اور مہینے میں لاکھ روپیہ خرچہ ہوتا ہے کھانے پینے کا اور گھریلو ضروریات کا, تو کوئی حرج نہیں لاکھ روپیہ خرچہ کر, زیادہ ہے اور لاکھ روپے کا تقاضا ہے تو لاکھ خرچ کرے, لاکھ سے لاکھ کا ثواب ملے گا. اور جس کی ضرورت ہے 10,000 کی, گھر کی ضروریات 10,000 روپے کی, اور وہ 11,000 خرچ کرتا ہے تو اس کو 1,000 خرچ کرنے کا گناہ ضرور ہوگا. اسراف کر رہا ہے, اسراف سے منع کیا ہے. کھانے پینے کو کہا اور آگے کہا جا تو صرف آؤ پھولو, اسراف مت کرو. ضرورت کا آدمی کھا گئے پیڑے, اسراف نہ کریں. کتنا لوگ کھانا پھینک دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, باسی کر کے پھینک دیتے ہیں, پھل پھینک دیتے ہیں, بگاڑ کے پھینکتے ہیں. تو یہ اسراف ہے. ضرورت سے زائد آدمی کرے کہ ضرورت اتنی تھی 10,000 کی, 11,000 کر دی, 1,000 کا گناہ ہوگا. اور جس نے ضرورت میں لاکھ لگائے تو اس کو 1,00,000 کا ثواب ملے گا. پھر اس کے اوپر تفضیل ہے, اسراف سے بھی اوپر کیجیے. تفضیل کرنے والوں کے شیطان کے بھائی ہیں, چاہے وہ کہے کہ نہ کہے, اللہ کہہ رہا ہے, مانے کہ نہ مانے, اللہ کہہ رہا ہے ان الموذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ یہ جو تفضیل کرنے والے ہیں, مال کو بیجا لگانے والے ہیں, خرچ کرنے والے بغیر ضرورت کے خرچہ کرتے رہتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان کے بھائی ہیں. اور پھر اس سے اوپر ایک طبقہ ہے جو مال کو خواہشات پر لگاتا ہے. مصرفین کا جن کو قرآن میں مصرفین کا خواہشات پر مال لگانے والے چاہتوں پر روزانہ ان کو نئی نئی چاہتیں ہوتی ہیں. ایک بائک ابھی لائے ہیں دس پندرہ دن مہینہ دو مہینے چھ مہینے چلائی اور پھر ان کی خواہش بدل گئی دوسری گاڑی سے. ضرورت تو اس سے پوری ہو رہی ہے 50,000 کی بائک لیکن اب خواہش پوری نہیں ہو رہی اس بائک تو خواہش پوری کرنے کے لیے 1,00,000 روپے کی بائک لا. تو یہ مصرفین میں سے ہیں. 10,000 کا موبائل استعمال کر رہا تھا اس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے لیکن خواہش پوری نہیں ہو رہی. خواہش ہے دوسرے موبائل لانے کی تو 20,000 کا دوسرا لایا اپنی خواہش پر مان لگا رہا ہے. اس کے بعد 5-7 جوڑی کپڑے ہیں جس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے لیکن خواہش پوری کرنے کے لیے دوسرے دو جوڑی کے کپڑے لایا. یہ ضرورت سے زائد تفضیل سے بھی اوپر کی چیزیں خواہشات پر مان لگ رہا ہے. نکاح مسجد میں آ کر ایجاب قبول کر لیں نکاح ہو جاتے ہیں رخصتی کر کے جیسی گنجائش ہے سولی ماں کر دے آدمی لیکن اس کی خواہشیں ہیں کہ اس میں تو ایسا منڈپ ہوگا اور اس میں ایسا ڈیکوریشن ہوگا اور اس میں ایسا بینڈ باجا بجے گا اور اس میں یہ ہوگا. یہ سارا خواہشات ہیں ساری خواہشات ہیں. گھر میں آدمی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو کمرے کچن آسانی سے لیکن خواہش پوری کرنے کے لیے بدلا بنا رہا خواہش بگلے کی ہو گئی ضرورت کیا پوری ہو رہی ہے. یہ خواہش ہے بگلا اس کی یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آدمی کی ضرورت پوری ہوئے مکان ہے اچھا پاسا ہے ٹھیک ٹھاک ہے لیکن پھر بھی اس کو توڑ کر آدمی ایلیویشن نیا بنا رہا ہے. یہ ایلیویشن ضرورت نہیں ہے خواہش ہے. ایلیویشن کو کیا لینا دینا ضرورت سے اور نکیتا بھی ہو کالا ہو پیلا ہو پرانا ہو نیا ہو اندر گھر میں رہنے کا ہے. یہ سارا جو مال لگ رہا ہے وہ خواہشات پر لگ رہا ہے اور خواہشات پر مال لگنا یہ عذاب کا اعلان ہے. جب لوگوں کا مال خواہشوں پر لگنا شروع ہو جاوے تو یہ عذاب کی گھنٹی بجی ہے. وَلَوْ أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا مَا تَدْبِيرًا بِجَمْعٍ مِنْ أَهْلِهَا. کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. لو اردنا ان ہونے کا کر لیتا وہ طے کر لیتے ہیں کہ اس بستی والوں کا آپ ملیامین کر دینا ہے ان کو تحس نحس کر دینا ہے ان کا وجود مٹا دینا ہے تو پھر ہم وہاں بستی کے مال والوں کو اس پر لگا دیتے ہیں کہ اپنا مال خواہشوں میں لگا دیں. اور نام رفیحا فسکو فیحا پھر وہ اپنے اس مال میں پھر کو فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں گناہوں کی زندگی پر راضی ہو جاتے ہیں اسی میں وہ مگن ہو جاتے ہیں. ان کو پھر حق بات بھی سمجھ نہیں آتی. کہنے والے کہتے رہے بیان کرنے والے کرتے رہے امام صاحب چلاتے رہے وہ اپنا کہے ہم اپنا کریں گے ایسے ہی نہیں ہوتا ہے. کچھ فیصلے ہوتے ہیں آسمانوں پر کچھ فیصلے وہاں ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے مال والوں کو لگا دیتے ہیں تو اپنا مال خواہشوں پر لگا رہے. اور مال والوں سے مراد جب بھی بات آتی ہے تو لوگوں کی نظر جاتی ہے بڑے بڑے مالداروں کی طرف. تو بستی میں 5-7-10 ہوتے ہیں باقی یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ ساری گنہ گار ہیں ہم تو سب ابھی جا آسمان سے اٹھے عموماً یہ ہوتا ہے. حالانکہ مال والوں سے مراد شریعت میں صاحب مال اور صاحب مال ہمارے دین میں وہ ہے اس زمانے میں جس کے پاس اپنی ضرورتوں سے زائد تقریباً 25,000 روپے کی مالیت ہے وہ صاحب مال ہے وہ مالدار ہے شریعت کی نظر جس کے پاس اپنی ضروریات پوری کرتے ہوئے 25,000 روپے زائد ہیں یا 25,000 روپے کا آدھا تولا سونا اس کے پاس یا چاندی ہے اس طرح یا اس کے پاس زائد کوئی پراپرٹی ہے جو 25,000 کی قیمت کی ہو جائے وہ سب مالدار ہیں سب مالدار. اور آج بھی دیکھیں ہمارا مال کا لگ رہا اسراف ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے اسراف کرنے والے کہ 5,000 کے موبائل میں کام چل جاتا ہے پھر بھی چل جاتا ہے حالانکہ اس کا کام پورا ہو جاتا ہے, لیکن نہیں خواہش ہو گئی ہے وہ اس کی تو کسی بھی طرح وہ لائے. 40-50,000 کی بائک میں کام چل جاتا ہے لیکن خواہش ہو گئے کہ وہ واٹر لانا ہے تو آپ کی اس کو مان لگا. یہ مال ہمارا اپنا نہیں ہے, اللہ کی امانت. آپ کی بیوی آپ کی مرضی کے خلاف 100 روپے استعمال کرتی ہے تو آپ کا چہرہ لال ہو جاتا ہے. آپ کا بچہ آپ کی مرضی کے خلاف 50 روپے استعمال کر کے آئے تو آپ کو تھپڑ نصیب کر دیتے ہو. اور اللہ کا دیا ہوا مال آپ اللہ کی مرضی کے خلاف لاکھوں روپے لگاتے رہے اور فرشتہ بن کے زمین پر رہنا چاہتے ہیں. اللہ کا مال ہے, اللہ کی مرضی پر لگے گا. ہاں آدمی کو اللہ نے خرچ کرنے کا دائیہ دیا ہے, بہت مبارک دائیہ ہے کہ آدمی کو اللہ نے سخی بنایا ہے. تو سخاوت کی جو مطلب اللہ نے بتائے وہاں لگا دے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن میں 80,000 درہم خرچ کر دی. درہم سونے چاندی کا سکہ ہوتا ہے. ایک دن میں صبح سے شام تک میں 80,000 درہم خرچ کر دی غریبوں یتیموں مسکینوں محتاجوں ضرورت مندوں پر لگا دیا. آدمی کو خوب اللہ نے سخاوت کرنے کا دائیا دیا, لگا رکھو. اللہ نے جو مصرف بتائے وہاں لگا رہے. غریبوں پر یتیموں پر بیواؤں پر مسکینوں پر محتاجوں پر اللہ کے کلمے کی بلندی پر. جہاں اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے اس کے قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے وہاں آدمی روزانہ لاکھوں لگا دے اس پر اس کو اجر ملے گا. یہ اس کی منشا ہے, یہ اس کی مرضی ہے. اس کی منشا کے خلاف 1 روپیہ بھی آدمی نے لگایا ہے وہ 1 روپیہ آدمی کے اوپر بوال بنے گا. اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. ہم سوچیں کہ جو مالی طاقت اللہ نے ہم کو دی ہے وہ طاقت ہماری کہاں لگ رہی ہے, اپنی چاہتوں پر خواہشوں پر اور اس کے اوپر گناہوں پر لگ رہا. یہ عذاب الہی کو دعوت ہے. یہ مال ہمارا نہیں ہے, ہم اس میں صرف وکیل ہیں اللہ کی طرف سے. جیسے وکیل کسی کا ہوتا ہے وہ وکیل وہ کہے گا جو اس کا اصل کہے گا. جہاں وہ کہے گا میں ہوں کیا وکیل صاحب نے آگے نہیں سنتی. ہم اس مال میں اللہ کے وکیل ہیں. وہ یہ کہے گا میں یہاں لگاؤں ٹھیک ہے وہاں نہیں, ہم اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے. ہاں اس نے ہماری ضرورتوں کا بھی خیال کیا کہ اپنی ضرورتوں میں اپنی حاجتوں میں کھانا کھاؤ کپڑا پہنو اپنا گھر بناؤ. فرض نہیں ہے لیکن ضرورت کا بناؤ. سواری ضرورت زندگی میں سے آدمی سواری رکھے, اس کو ضرورت ہے 4-wheeler کی تو 4-wheeler رکھے, فرض نہیں ہے ضرورت کی رکھے اور اچھی سواری رکھے. لیکن خواہش کی نہیں, خواہش کی رکھی پکڑا جائے. مضبوط کر رکھتا ہے اچھی سواری تاکہ لمبی ڈرائیو کر سکے لمبا سفر کر سکے. اس کے لیے آدمی نے 10 لاکھ روپے کی گاڑی رکھی الگ لی. لیکن 10 لاکھ کی لا کر کل کو دوسری دیکھی 11 والی اس کے دل کو پا رہی ہے اور اس کو لے کر وہ 11 میں اب یہ خطرے میں آیا. اب یہ ضرورت سے اوپر خواہش پر جا رہا ہے, یہ خواہشات پر جا رہا ہے. خواہش کی اجازت نہیں اور نمائش کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی. نمائش کے واسطے کوئی چیز جائے دکھانا صرف اللہ کو. اگر ذرا اچھو لا کے اچھا تو اللہ دیکھے, اللہ کہہ دے گا اچھا ہے. نمائش کے لیے کپڑے کے پہننے کی اجازت نہیں, نمائش کے لیے اچھا کھانے کی اجازت ہے کہ لوگوں کو دکھاوے کے واسطے کھا رہا ہے. نمائش کی ہمارے اجازت نہیں ہے, اس میں نقصان ہے, ہمارا بھی نقصان ہے, دوسروں کا نقصان یہ ہوگا کہ دوسرے اس طرح کی چیزیں دیکھ کر وہ لالچ کریں گے ہمارے پاس جیسا. نمائش کی ہمارے دین میں اجازت ہے. شادی بیاہ میں چیزوں کی نمائش, کپڑوں کی نمائش, گھڑی آدمی پہنتا ہے ایسے لٹکاتا ہے تاکہ لوگ دیکھتے ہیں. گھڑی کا مقصد تو وقت دیکھنا ہے. تو جتنی ہلکی ہوگی سادہ ہوگی آسان رہے گی پہننے میں تو آدمی 500 گرام کی گھڑی پہن کر کام کا تکلیف اٹھاتا ہے. تو جگہ چھوٹی سی رکھے اور یہاں پہننا بھی نہ رہے جیب میں رکھ لیں ٹھیک ہے. سہولت کے واسطے آتے تھے نا یہاں کوئی حرج نہیں, اس کی گنجائش ہے. لیکن نمائش کے واسطے آدمی 100-200 گرام کی گھڑی پہن کر لٹکا ہے پھر رہا ہے ہم کا تکلف کر رہا ہے. یہ نمائش کی اجازت نہیں. جس کے تکلفات میں ہم تک گھیرے ہوئے ہیں, دین کو چھوڑا ہے حضور والے مبارک طریقے کو چھوڑا ہے, تکلفات میں بھول گئے, تکلفات میں, اور اسی میں سب پریشان ہیں, مرے جا رہے ہیں دکھاوے کے واسطے, لوگ کیا کہیں گے, قوم کیا کہے گی, ہماری امیج ہماری ختم ہو جائے گی. امیج تو تقوی کی امیج ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تقوی اختیار کریں, دنیا بھر میں اس کی امیج قائم ہوگی اور اس امیج کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. ہاں, جو اللہ نے بنائی, تاکہ متقی بنے, پرہیزگار بنے, گناہوں سے بچنے والا بنے, اللہ سے ڈرنے والا بنے, لوگوں کے ساتھ پیروائی کرنے والا بنے, یہ تقوی کی امیج ہے. تاکہ متقی بنے, اللہ کا نیک بندہ بننے کی کوشش کرے, جو دنیا آخرت دور و جہان میں آدمی کے لیے بہت بڑی امیج ہے, بہت بڑی کریڈٹ ہے. آدمی نیک بننے کی کوشش کرے, اس کی نیکی اس کے لیے بڑی کریڈٹ, سب سے بڑی کریڈٹ یہی ہے. دنیا میں آپ دیکھو گے کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے, لیکن ان کی ایک روپے کی کریڈٹ مارکیٹ میں نہیں, اور بہت سے وہ ملیں گے جن کے پاس پیسہ کچھ نہیں ہے لیکن ایماندار ہے, تو جہاں جائیں گے وہاں ان کا کام نکل جائے, ان پر لوگ کروڑوں کا بھروسہ کریں, بھائی ان کو دے دو, ان کے پاس ایمانداری, ان کے پاس ایمانداری, ایماندار بنے, پرہیزگار بننے کی کوشش کریں. یہ ہمارے موضوع تھے جس طرف ہمیں آنا تھا اور اس کی کوشش کر رہے, لیکن ہم الجھ گئے ہیں دوسری چیزوں میں, لایا میں, خرافات میں, رسم و رواج میں, اپنی چاہت والی زندگی میں, جو سراسر ہمارے لیے نقصان دہ ہے. یہ جو تبلیغ کی محنت ہے پوری, وہ اسی کے گھر آدمی یہاں جماعت میں نکل کر اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بنا لیں, ایماندار بنا لیں, نمازی بنا لیں, اللہ کا ذکر کرنے والا, قرآن پڑھنے والا بنے, مخلوق خدا کے ساتھ پیسہ اور ہمدرد بنے, اور سمجھ حاصل کریں دین کی سمجھ حاصل کریں کہ کس وقت کیا کام کرنا ہے, کیا کام نہیں کرنا ہے, کون سا کام کرنا ہے, کیا چھوڑنا ہے, کیا بولنا ہے, کیا نہیں بولنا ہے, اس کی ایک عملی مشق کریں اللہ کے راستے میں نکل کر, اور وہاں اس کی مشق کر کے اپنے اندر ان صفتوں کو پختہ کریں. اس کے لیے جماعتوں میں نکالا جاتا ہے, گھر چھوڑانا مقصود نہیں ہے. ہاں, گھر میں رہنا سیکھنے اس کے لیے بھیجا جاتا ہے, بیوی چھوڑانا مقصود نہیں ہے, بیوی کے ساتھ رہنا سیکھنے اس لیے بھیجا جاتا ہے, بچے چھوڑانا مقصود نہیں ہے, بچوں کو پالنا سیکھنے کے, ان بچوں کو کیا کیسے پالنا ہے, یہ بچے امانت ہے ہمارے پاس, وہاں جا کر سیکھنا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, ان کو کیسے پالنا ہے, ان کو کیا سکھانا ہے, ان کو کیا سمجھانا ہے. تجارت چھوڑانا مقصود نہیں ہے, جماعت میں نکل کر یہ سیکھنا ہے کہ دھندا کیسے کرنا ہے, ایمانداری سے کرنا ہے, سچائی سے کرنا ہے, حلال کمانا ہے, یہ اس کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے جماعت میں جانا ہے. آپ کی بستی چھوڑانا مقصود نہیں ہے, بلکہ جا کر وہ سیکھنا ہے کہ بستی میں کیسے رہنا ہے. ایک آدمی بیمار کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ہے, اس کو گھر چھوڑانا مقصود نہیں ہے, اس کو بستی چھوڑانا مقصود نہیں ہے, اس کو اس لیے بستی میں رہتا ہو جائے, وہاں رہے گا تو بیمار ٹھیک سے نہیں رہ پائے گا, تاکہ ہاسپٹل جا کے علاج کرا کے آئے گا تب تندرست ٹھیک سے رہے گا. ایسے ہماری جو بیماریاں ہیں, یہ ہماری کمزوریاں ہیں, یہ ہماری بیماریاں ہیں, چاہے اس کا اعتراف کرے یا نہ کرے. دنیا میں چانس ہے کہ خود ہی آدمی اعتراف کر کے اپنی ان کمزوریوں کو دور کرے, دنیا میں چانس ہے. موت سے پہلے خود اعتراف کر لیں کہ میرا ایمان ٹھیک نہیں ہے, میری نمازیں صحیح نہیں ہیں, میرا کاروبار صحیح نہیں ہے, آج میں خود اعتراف کر, میرے اخلاق ٹھیک نہیں ہے, میرا ماں باپ کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے, میرا اللہ کے بندوں کے ساتھ کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے, آج میں خود اس کا اعتراف کر کے علاج کرا لیں. یہاں علاج بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. آدمی اگر سچے دل سے تعین ہو جاتا ہے اور نیت کر لیتا ہے کہ مجھے اپنی چیزوں کو ٹھیک کر لینا ہے, تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی, بہت تھوڑے وقت میں اس کی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر یہاں ٹھیک نہیں ہو پایا تو پھر اس کے لیے بہت برا کیا, بہت برا کیا, کہ وہاں جہنم کا گھڑا ہے. آدمی کو جہنم چاہے ایمان کے ساتھ گیا ہے, لیکن اپنے ان گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا, وہاں کام مشکل ہو جائے, بہت مشکل ہو جائے. ہزاروں سال جہنم میں رہنے کے بعد بھی اس کی بھلائی نہیں ہو پائے. اس لیے ابھی چانس ہمارے پاس, ہمارے پاس ہے چانس ہے, اس کو بوجھ نہ سمجھے اس کام کو. ہمارا حال وہی ہے جیسے بیمار کو گولیاں کھانی اچھی نہیں لگتی, بیمار کو گولیاں کھلانا نا اچھی نہیں لگتی, اور اچھی کھلانی پڑتی کھا لو نہیں کھا لو, صبح تو کھائی تھی پھر شام کو جیسے بھائی ابھی تو کھائی تھی پھر تم دار بھائی صبح کھائی تھی بارہ گھنٹے ہو گئے بار بار ایسے تھا ابھی تو نماز پڑھی تھی, بات جو ہوتے نا ابھی تو پڑھی تھی ابھی اثر میں پڑھی تھی نا, ہاں بھائی گھنٹہ ہو گیا ایک گھنٹہ ہو گیا, وہ نماز ہماری یہ ہمارا مقصد ہے. آدمی کو بوجھ پڑتا ہے ہمارے لیے کیا وجہ ہے اس کی کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے, طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے بوجھ پڑ رہا ہے, اللہ کا نام لینے میں بوجھ پڑ رہا ہے, اللہ کا نام پتا نہیں سیاسی لوگوں کا نام جن میں کسی مرد والے کا فلانا 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 اس کے لیے لڑتا ہے سب کے ساتھ, چارانے کا فائدہ نہیں اس کو, بھائیوں سے جھگڑا کرتا ہے, ہماری پارٹی رشتے داروں سے جھگڑا کرتا ہے, محلے والوں سے جھگڑا کرتا ہے, میری پارٹی کیا تیری پارٹی, وہ جھگڑا کر رہا ہے. وہاں اللہ کہہ رہا ہے بھائی صبح شام اللہ کا نام لو, اسی کی پارٹی غالب آنے والی ہے. ساری پارٹیوں کو شکست ہونے والی, اس سے پہلے بہت سی پارٹی آ گئی, فرعون کی پارٹی بہت بڑی پارٹی تھی, اس کے مد مقابلے کوئی پارٹی نہیں, اپوزیشن تھا ہی نہیں, وہاں اپوزیشن کوئی نہیں تھا, ایک ہی پارٹی فرعون کی پارٹی صدیوں تک رہی, لیکن اللہ نے اس کا نام و نشان مٹا دیا, کر کے رکھ دیا اور اس کو عبرت بنا کے چھوڑ دیا. دنیا میں مسلمان تو مسلمان, کوئی غیر مسلم بھی اس کا نام نہیں رکھتا, ارے رکھا ہے نام, اس نے بڑا دعویٰ کیا, بڑا دعویٰ, اور صدیوں تک حکومت کی اس نے, مصر کا شہنشاہ تھا, بڑا بادشاہ تھا, بڑی پارٹی تھی اس کی, تہس نہس کر کے رکھ دی. ایسے بہت سارے بادشاہ آئے, چند قصے نمونے کے طور پر اللہ نے قرآن میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیے ہیں کہ ایسے بڑی بڑی پارٹیوں والے آئے اور بڑے بڑے باغات والے آئے, بڑے بڑے باغات والے, کہ ان کے باغات کا حال یہ تھا کہ اگر ایک آدمی خالی ٹوکرا لے کے وہ خالی اندر سے گزر جائے تو اس کے گزرنے کی وجہ سے اوپر سے گرنے والے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا, اس لیے پھل آتے تھے, لیکن وہ باغات والے بھی سب ختم ہو گئے. ایک پارٹی اللہ کی ہے بس, اللہ حزب اللہ, اللہ جی کی جماعت غالب ہو کر رہے گی. یہ سارا امتحان ہو رہا ہے, سارا چکر ہو رہا ہے, ہم الجھ رہے ہیں اس میں, الجھ اس لیے کہ ہمارے پاس صحیح خبر نہیں ہے, ہمارے پاس قرآن کی خبر نہیں تھی, حضور علیہ السلام نے جو پیشین گوئیاں کی تھی اس کی خبر ہی ہمارے پاس, ایسا زمان آئے گا دجال اور مرزاب پیدا ہوں گے, بڑے بڑے دعوے کریں گے, اپنی طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کو بھی وقوف بنائیں گے, لیکن ہاں اس وقت ایمان والے جمے رہیں گے. یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے جو حالات ہیں, اور مزید بڑھیں گے, اور مزید بڑھیں گے. جیسے ہو گیا میں ابھی تو اسکول سے ڈاکٹر کہتا ہے تو بڑی ہوگی پھر پکے گی, جب پک جائے گی پھر ختم ہو جائے گی. ارے ہوتا نا جیسے پلسی ہوتی ہے بڑھ تک کرتی ہے, لال لال ہوتی ہے پھر دھیرے دھیرے بڑی ہوتی ہے, پھر پکتی ہے تو پیلی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گا. ایسے حالات کی ابتدا ہے ابھی اور بڑھے گی, حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ حالات اور بڑھے گی اور تیز ہو جائے گی اور پھر کیا ہوگا ختم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گی. لیکن جو مومنین ہوں گے مطمئن رہیں گے کیونکہ اللہ سے تعلق ان کو پتا ہے, ان کو پتا ہے کہ بڑی بادشاہی ہمارے اللہ کی ہے, وہی اصل بادشاہ ہے, وہی شہنشاہ ہے. اس لیے ایمان والے ٹینشن میں نہیں رہتے کبھی بھی, ایمان والے ڈپریشن میں نہیں رہتے. یہ تو ابھی معمولی درجے کا ایمان ہے ہمارے پاس کہ اللہ کا فضل ہے. اس ایمان کی برکت یہ ہے کہ دنیا میں خودکشی کرنے والوں کی بہت کم تعداد ہے جو کسی مسلمان نہیں, اس کے مقابلے میں ابھی جو واقعہ ریور فرنٹ کا ہے نا بیچ میں بہت زیادہ اس کا ہنگامہ مچا کر رہے. اس کے دو دن پہلے میں احمدآباد میں تھے تو ایک بھائی نے ہم کو بتایا کہ یہ ریور فرنٹ پر مجھے حساب 62 دنوں میں 61 خودکشیاں ہوئی, ہوئی 62 دنوں میں 61 ہوئی,
हमारे दो दिन के बाद वो लड़की का वाक्य हुआ था, उसको पूरे मीडिया में और हमें लोगों ने चलाया, हम लोगों ने चलाया। बहुत 0.1% मिलेगा कोई मुसलमान को खुशी करने वाला, 0.1% वो उसके ईमान की बरकत, उसके ईमान की बरकत। और बाकी और दुनिया में जितने करती आपका धुल के बाद सबसे ज्यादा उसका तनासु में खुदकुशी करने वालों, अल्लाह पर भरोसा ही नहीं। मुसलमान के प्रेशर में नहीं आ सकता कभी, उसको पता है कि मेरी रोजी इसी तरह है, अल्लाह के वाल देते हैं, जो होना है वो होके रहेगा, वो तो हमारा दौर पे ईमान है। इसलिए जरूरत है, ये जो नकल हुई दावत की मेहनत है मामूली चीज नहीं। हाँ, ये बड़ी रहमत है हमारे वास्ते, हमारे जवानों के वास्ते, हमारे बूढ़ों के वास्ते, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी रहमत है। जरूरत है कि इसको एक काम बनाकर करें, इसको एक काम बना, इसको हम वक्त दें, इसको हम वक्त दें, काम समझे कि काम है हमारा ही, उससे बहुत सारे हमारे मसाइल हल होंगे। दीनी अतबार से इबादत की लाइन का जो दौर में खत्म होगा, मुआशरत की लाइन के जो मसाइल है, मुआशरत की लाइन के मसाइल हर घर में मसले, आदमी कहे या न कहे, आदमी कहे या न कहे, हर घर में मसाइल है। स्त्री बच्चों के मसाइल है, शोहर और बीवी के मसले हैं, घर में आपसी मसाइल है, मोहल्ले में मसाइल है, जितने सारे मसाइल हैं उनका ये हल है कि मस्जिद से दो दो तीन दिन की जमातें बंद बनकर रोजाना हर मुसलमान के घर सिर्फ और सिर्फ नस्बत खुदाबंदी पर जा रहे और कोई चीज हमारा और आपका ताल्लुक अल्लाह के लिए, चाहे वो लोकल आदमी हो, बाहर का रहने वाला हो, सैयद हो, पठान हो, शेर हो, भाजी हो, जो है सब अल्लाह के बनते हैं और आपस में भाई भाई एक दूसरों के साथ मेहरबानी करें, सब तरफा है एक दूसरों, कोई भी बीमार होगा सब यादत करेंगे, कोई भी मुसीबत से होगा उसकी ताजियत करेंगे और हरेक को आखिरत याद दिलाएंगे, नमाज की तरफ दावत देंगे, अमाल की तरफ बुलाएंगे, और नमाज की तरफ बुलाना, अमाल की तरफ बुलाना, पैर की तरफ दावत देना ये बहुत बड़ा काम है। हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनत में से अब्द किया हुआ है, उसमें से लिया हुआ है। हर मस्जिद में मस्जिद की जमातें मिलजुल कर आपस में बैठकर अल्लाह के लिए अपने तमाम इख्तलाफात को भुलाकर किसी किस्म के भेदभाव के बगैर अल्लाह के घर में सब जमा, किसी के घर में नहीं, अल्लाह के घर, अल्लाह के घर में भी, और आपस में मिल बैठकर अपने लिए और पूरी इंसानियत के लिए सोचे, पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह सबका कैसे भला कर, और उसके भलाई में सबसे बड़ी भलाई यह है कि उस मुसलमान को मस्जिद में लाने की कोशिश करे, वो नमाजी बन जाए, सबसे बड़ी भलाई उसके साथ। इन सलाह रतन हाँ फहशाई वल मुनकर नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से रोक देती है। पहली कोशिश हमारी यही होगी कि वो किसी तरह नमाजी बन जाए, पांच वक्त अल्लाह के घर में आता जाता हो जाए, अल्लाह के घर आता जाता होगा, अल्लाह की रहमत के साए में रहेगा, वो भी मस्जिद में उतरने वाली रहमतों का मुस्तहिक बनेगा। आसमानों से उतरने वाली जो रहमतें हैं वो बैतुल्लाह पर उतरती है सबसे पहले, अल्लाह के घर बैतुल्लाह पर उतरती है, फिर बैतुल्लाह से वो पूरी दुनिया में सप्लाई होती है, और सारी दुनिया में जो बैतुल्लाह की शाखाएं हैं वो मस्जिदें हैं। शाखा होगी शाखा, जैसे गवर्नमेंट की कोई इमदाद आती है सेंट्रल से स्टेट लेवल पर, फिर स्टेट से वो डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई होगी, तो कहां जाएगी वो, जो उनके सेंटर होंगे वहां जाएगी, हमारे घर आती है, बोलो ना बस, गवर्नमेंट की जो इमदाद आती है तो वो स्टेट से सप्लाई होती है तो हमारे घर आती है, कहां जाती हूँ बोलो ना, जो डिस्ट्रिक्ट में उनके ठिकाने हैं वहां पहुंचती है, फिर वहां से जो जो लोग मुस्तैद होते उनको देते हैं। बैतुल्लाह पर उतरने वाली रहमतें सप्लाई होती है वो पूरी दुनिया की मस्जिदों में जाती है, फिर जिन लोगों का ताल्लुक मस्जिदों से है तो उनको वहां से हिस्सा मिलता है,
کو وہ خیر پہنچتی ہے, اور جب مسجدوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے تو اس خصوصی رحمتوں میں آدمی کے لیے جگہ نہیں رہتی. سب سے زیادہ ہمارا رابطہ مسجد سے رہے, مسجدوں کو آباد کریں, ہاں نماز کے علاوہ بھی مسجد میں ٹھہرے. ہمارے پاس وقت ہے, آدمی گھر سے نکلا جمعہ کے دن 11 بجے سے نکلا ہے جمعہ کی تیاری کر کے, لیکن کسی جگہ دکان پر ہوٹل پر شاپ پر چوراہے پر کھڑا رہتے 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 پونے 1 بجے آزاد ہو رہی ہے, پھر بھی نہیں جانے کو ڈھیل چار. حالانکہ چاہیے ایسا کہ جمعہ کے دن آدمی آج فارغ رہے 11 بجے سے مسجد میں آ جا رہے, کچھ پچھلی نماز قضا کرے, کچھ توبہ تلّہ کرے اللہ کے سامنے کا ایک مبارک دے رہے. جمعہ کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے, سورہ کہف پڑھیں, درود شریف پڑھیں. کچھ نہیں ہے تو مسجد میں پہلی صف میں نہیں تو دوسری صف میں جگہ ہے تو وہاں آدمی بیٹھ کر دھیان سے اللہ اللہ کرتا رہے, اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے. چوکوں پر, چوراہوں پر اور ہوٹلوں پر ایک بے فرم زندگی ہے. ایک شریف انسان, ایک شریف, آپ دیکھو کہ آپ کے محلے کے جو شریف لوگ ہیں چاہے وہ دیندار بھی نہیں لیکن شریف کہلاتے معاشرے میں, وہ لوگ آپ کے پاس آ کر نہیں بیٹھتے وہاں. ارے بیٹھتے ہیں چوکوں پر, چوراہوں پر, پان کے گلوں پر, دیندار بھی نہیں بلکہ صرف ایمان والوں میں نہیں غیر ایمان والوں میں بھی جو طبقہ ذرا شریف طبقہ کہلاتا ہے وہ ہوٹلوں پر, چوکوں پر, گلوں پر نظر نہیں آئے گا. یہ صرف دینی فریضہ نہیں ہے, ایک انسانی ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بازاری ماحول سے ہوٹلوں اور چوکوں اور چوراہوں ادھر ادھر جمع وہاں خالی آدمی باتیں کر رہا ہے, سن رہا ہے, بے فائدہ, کوئی فائدہ نہیں اور زندگی برباد کر رہا ہے. چھوٹے بچے انہیں کے پیچھے ہیں, وہ بھی اپنا کیریئر برباد کر رہے ہیں گھومنے میں پھرنے میں, کیونکہ اپنا بھی اسی کے آدھی ہے, رات 12 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں. بچہ اس سے قدم آگے جاتا ہے 12:30 بجے جاتا ہے, ابا کو روزانہ دیکھنا ہے 100-200 روپے ایسے ہی لایا جی کے خرچ کرتے ہیں, وہ اس سے 2 قدم آگے ہوتا ہے کیونکہ اس کو تھوڑی کمانے جانا ہے ابا کے پاس سے لینے. تو ہم واقعہ تک اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں, اپنی نسل پر ظلم کر رہے ہیں. ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا. فوکٹ پہ آدمی وقت اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ وقت کا بدل دنیا میں کوئی چیز نہیں. ہر وقت کو اسمنو من الزہر, یہ سونے سے گولڈ سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے. یہ چوکوں پر, چوراہوں پر اور لاپرواہی کے اڈوں پر خرچ کرنے کے لیے نہیں. ہاں وقت بہت قیمتی ہے ہمارے پاس, اس وقت میں اللہ کی یاد میں لگے, قرآن کی تلاوت کریں, اللہ کا ذکر کریں, ایک دوسروں کو نصیحت اور خیر کی طرف بلاویں, قصوں میں جماعتیں بنتی ہیں, ملاقاتوں میں جماعتیں جا کے ان کے ساتھ ہو جاؤ, مہمان جماعتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں ان کے ساتھ آ کر بیٹھیں, کچھ سیکھیں, کچھ سکھا دیں, خدمت کریں. کسی کے ماں باپ بوڑھے ہیں, ضعیف ہیں, کمزور ہیں, ان کی خدمت کریں. محلے میں کوئی کمزور ہے, ضعیف ہے, کچھ خدمت کریں. انبیاء کے کاموں میں 4 کام بنیادی کام ہوتے تھے, 4 کام. ایک تو پہلا کام ان کا ہوتا تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا, اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے, دعوت دیتے تھے. دوسرا کام تھا عبادت, تو اپنا پورا زائد وقت عبادت میں لگاتے, رات میں نفلیں پڑھتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے تھے, اس کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے. ایک کام اس کا تھا سیکھنا سکھانا, جو اللہ نے ان کو سکھایا ہے وہ دوسروں کو سکھاتے تھے, دوسروں کو تعلیم دیتے تھے, ادب سکھاتے تھے, قرآن سکھاتے تھے, عبادت سکھاتے تھے, اخلاق سکھاتے تھے, معاملات سکھاتے تھے, معاشرت کا طریقہ بتاتے تھے. اور ایک کام تھا خدمت, 4 کام ہیں نبیوں کے, دعوت دینا, دین کا سیکھنا سکھانا, عبادت کرنا اور خدمت کرنا, یہ 4 کام. اس میں ہمیں لگنا چاہیے ہماری جو سطح ہے, جو سطح ہے, ہم شروعات تو کریں, اس سطح سے ہم کر سکتے ہیں شروعات کریں. اور یہ تبلیغ میں اسی کی مشق ہے, ایک آدمی جہالت میں غفلت میں ہے, جماعت میں جا کر یہ 4 کام سیکھے, عبادت کرنا بھی سیکھیں, دعوت دینا بھی سیکھیں, خدمت کرنا بھی سیکھیں, سیکھنا بھی سیکھیں, سکھانا بھی سیکھیں. جماعتوں میں جا جا کر آدمی سیکھ کر اس کی مشق کر کے آویں اور اپنے گھر کے ماحول میں اپنے کام کاج کے ساتھ, اپنے کاروبار کے ساتھ, اپنے بیوی بچوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ آگے جس طرح لایا سے بچا کر اپنے آپ. ہاں, جس قسم کی لایا سے مشغول, اور اگر گناہ ہے تو گناہ تو اس سے زیادہ بدتر چیز, گناہوں کے ماحول سے بچا کر ماحول آدمی کو برا بنا دیتا ہے. اس لیے اچھے ماحول میں رہنے کی تعلیم دی ہے, آدمی اچھے ماحول میں رہے, برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے. گالی گلوچ ہے جن میں جس کو بجور ہیں, جو زنا شراب کے عادی ہیں, بلکہ وہ تو آدمی اگر اچھا سمجھدار ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست جاری ہے تو یہ تو اللہ کی لعنت اور عذاب کا ذریعہ ہے. کیا بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی؟ اس میں ایک وجہ اسباب لعنت میں سے یہ تھی, جو دوسروں کو برا کہنے کے بعد, دوسروں کو سمجھانے کے بعد, ان کے نہ ماننے کے بعد بھی انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے. اس کا تذکرہ کلام پاک میں اللہ نے کیا. اپنے ماحول کو پاک کرنا, اور ہم سب کریں گے دل سے دوسروں کا قصور نہیں نکالیں, ہمارا بھی اس میں حصہ ہے اس ماحول کی خرابی میں, یا تو ہماری جان لگ رہی ہے, ہمارا مال وہاں لگ رہا. قصوروار ہم ہیں, قصوروار ہم ہیں, اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا ہے کہ جو فساد ماحول میں ہے, معاشرے میں ہے, جو برائیاں ہیں, اس میں میں بھی ایک ذمہ دار ہوں. چاہے میں اس نہیں کرتا ہوں, میں شراب نہیں پی رہا ہوں, میں زنا نہیں کر رہا ہوں, میں سود نہیں کھا رہا ہوں, میں نماز نہیں چھوڑ رہا ہوں, لیکن میں ان چیزوں کی دعوت نہ دے کر نماز پڑھنے کی اور زنا چھوڑنے کی اور شراب چھوڑنے کی میں دعوت نہ دے کر میں بھی قصوروار ہوں. قصوروار حدیث ہے, من رہا من کو من کرن پلی ویر ہو گیا جی, کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے. اپنے گھر میں آدمی اپنی اولاد کو, اپنے بھانجیوں کو, اپنے بھتیجوں کو آدمی آج کی طاقت سے بھی سمجھا سکتا ہے, پتی کے ساتھ کہہ سکتا ہے. اصل تو یہ کام اسلامی خلافت میں امیر المومنین کا, لیکن جزوی طور پر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے, جہاں وہ اس کو خرچہ دیتا ہے, پیسہ دیتا ہے, فرض کرتا ہے, وہ اتنا کنٹرول رکھتا ہے اپنے گھر میں. محلے میں نہیں کہ آدمی استعمال کر سکتا, اگر اس کی زیادہ آدمی ہے تو اپنے سامان سے خود کو روکیں, اس لیے اچھا نہیں ہے. محبت کے ساتھ سمجھا ہو جا کر اتنی بھی طاقت نہیں آدمی میں تو پھر اپنے دل سے تدبیر کریں, یہ برائی کیسے ختم ہو جائے. یہ سب کا مشترکہ ذمہ داری ہے سب. آدمی اپنے بس کی کوشش کریں کہ اپنے محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے, سارے لوگ پانچ وقت کے نمازی ہوں, کوئی گناہ پروان نہ چڑھے یہاں, سب کے گناہ کو گنجائش کر رہے ہمارے محلے. اگر محلے میں ایسی فکر کرنے والے تیار ہو جائیں تو ان شاء اللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر گناہ ہمارے محلوں میں پرواہ نہیں چڑھے. لیکن جب اس لائن کی کوئی کوشش ہی نہیں, کوئی فکر ہی نہ ہو, بلکہ سارے اس میں ہم کیا کریں, ان کا مسئلہ ہے وہ, تو پھر وہ مسئلہ ان کا, آج ان کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, کل تو وہاں سے ہوتے ہوتے ہمارے گھر تک آ جائے. محلے میں آگ لگی رات کے 12 بجے چوتھے پارٹ میں چھٹے مکان پر, اور ہماری بیوی جگہ کر کہہ رہے کہ فلاں جگہ آگ لگی. ارے سوچے ہم کو کیا اونچے گھر میں لگی, اس کے پڑوس والے کی بیوی نے کہا کہ وہاں آگ لگی ہوگی, ارے سوچا 12 بجے کون جائے گا وہاں. اس کے پڑوس والے کے بچے نے اٹھا کر ابا کو ڈبا, وہاں آگ لگی, ارے بھائی سوچا تجھے کیا ہے وہاں لگی. وہ آگ وہاں سے یہاں پھر ہوتے ہوتے سارے محلے کو جلا کے پاک کر دیجیے. قصوروار ہم سب ہیں, گنہگار ہم سب ہیں, ہمیں اپنی گنہگاری کا اعتراف کرنا ہوگا. قصور ہمارا, ہم نے اس کی کوشش نہیں کی, ارے جگہ تک ہم نے تو یہ کیا, ہم نے تو یہ کیا, ہم نے تو وہ باتیں کی ہیں, چوکوں پر بیٹھ کر, چوراہوں پر بیٹھ کر, کہ اس باتوں کو کرنے کا اللہ نے منع کیا تھا کہ لوگوں کے گناہوں کی باتیں تم چوکوں چوراہوں پر مت کرو, یہ ان کی ہمت ہے. ہم نے تو ہمتیں کی ہیں, کوشش پوری کی, گناہوں کے گناہوں پر ہم نے تو ہمت کی. ٹھیک ہے, انہوں نے گناہ کیا ہے, گناہ گناہ ہے, اور ہر کا گناہ ہے, لیکن ان گناہوں کا ان کی پیٹھ پیچھے تذکرے تذکرے وہی نہیں بنے. ہم نے کیا کوشش کی, ہر آدمی کہہ رہا ہم نے تو یہ کیا, ہم نے کہا تھا ان کو مانتے نہیں, وہ نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے. باپ یہ کہہ رہا ہے بیٹا نہیں مانتا, بیٹا کہہ رہا ہے بچ مانتے, بیوی کہہ رہا ہے شوہر, تو پھر کون قصوروار کون ہے؟ اگر سب یہ کہہ دیں کہ میں قصوروار میں ہوں تو مسئلہ حل ہو جائے. قصوروار ہم ہیں اور اللہ نے ہمیں کام دیا ہے, محنت دی ہے, کہ جس میں اگر امت کے تمام طبقات, فریق بھی, ایماندار بھی, پڑھے لکھے بھی, ان پڑھ بھی, بڑے چھوٹے بوڑھے جوان سب مل جل کر اگر اپنی مشترکہ کوششیں اور اپنا مشترکہ سرمایہ اس پر لگاتے ہیں تو اللہ کی ذات تو امید ہے, اللہ کی ذات تو امید ہے کہ جو برائیاں جو گناہ بستیوں میں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دفع کر دے گا, نیکی کی فضا بنا دے گا. ہاں یہ اجتماع اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم سب فکر مند ہوں. مخصوص خالص کوئی بیان سننا سنانا نہیں ہے بلکہ ان فکروں کا مذاکرہ ہے اور اپنی فکروں کو بیدار کرنا, کوئی کسی بات کا تہیہ کر کے اٹھنا, کوئی بات طے کرنی, کوئی بات طے کرنی. آج کا یہ گھنٹہ دو گھنٹہ جو فارغ کیا ہے وہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ بھائی دو گھنٹے فارغ کیے, اب آئیں گے کوئی تقریر کا پروگرام ہوگا, کوئی بیان ہوگا, کوئی اجتماع ہوگا تو پھر آئیں گے. اب یہاں ہمارا جس سال ثواب ہو گیا, جس سال ثواب کے واسطے نہیں ہے خالی, بلکہ ہماری فکروں کو بیدار کرنا ہے. ہمیں سب سے پہلے ہمیں توبہ کر دی کہ اللہ قصوروار ہم نے, مجرم ہم ہیں, گنہگار ہم ہیں کہ ہم نے اپنی جواب داری پوری نہیں کی. اپنے گھر کی سطح پر, گھر کی سطح پر بیوی بچوں کو سمجھانے کی جواب داری ہماری, محلے کی سطح پر اپنے محلے کے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ ان کو سمجھانے کی جواب داری ہماری, اپنے گاؤں اور بستی کی سطح پر چاہے کسی قوم کا آدمی ہو. حضور علیہ السلام والسلام نے ساری قومیتوں کو ختم کر دیا, ہاں اس کو اپنی جگہ باقی رکھا کہ یہ قومیتیں اور یہ جو کچھ ہے صرف آپس کے تعارف اور پہچان کے لیے ہیں, اس سے مزید اس کا کوئی درجہ نہیں, اس کا کوئی درجہ نہیں. ہم سب اللہ کے بندے ہیں, ہم سب اللہ کے بندے ہیں, ہم سب کو اللہ نے ایک مادھو سے وجود دیا ہے. اتنا خلقنا کو من ذکر مولتا, ہم نے تم کو ایک مرد عورت سے آدم اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا, چاہے وہ آدمی سید ہو, پٹھان ہو, شیخ ہو, راشی ہو, یہاں کا ہو, وہاں کا ہو, عربی ہو, عجمی ہو, کہیں کا بھی ہے, سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. اللہ کہہ رہا ہے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے, ہم سب ایک ہیں. آپس میں کیا وجہ ہے کم جدا, کوئی وجہ نہیں, کوئی وجہ نہیں, بس ہمارے دماغ کی خرابی ہے جو ہم جدا ہیں, جو ہم جدا ہیں دماغ کی. جیسے ایک بھائی ایک ماں کے ساتھ بیٹے ہوتے ہیں, کسی بیٹے کو کچھ 19-20 کا بھاگا ماں سے, تب میں تمہارا بھائی نہیں, تو میری ماں نے, میں تمہارا بیٹا نہیں, ایسا ویسا کر رہا ہوں, پاگل پڑا ہے اس کا. اس سے میں بول رہا ہوں کیا, ایک مہینہ دو مہینے چھ مہینے دھیرے دھیرے ٹھکانے آتا ہے, یعنی پاگل پڑا ہے اس کا. ایسا ایسے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, وہ فلا ہے اور یہ فلا ہے اور وہ فلا ہے اور یہ فلا ہے, یہ سارا پاگل پڑا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا, اور دوسری جگہ اللہ کہہ رہا ہے ایک نماز مومن ہو رہا ہے, اس طرح کہ مسلمان آپس میں سب بھائیوں کی طرح ہے. حضور علیہ السلام فرمائے کہ مسلمان آپس میں ایک دیوار کی طرح ہے, ایک دیوار کی طرح ہے, جیسے پوری دیوار ایک ہے, چاہے مختلف اینٹوں سے بنی ہے لیکن ان اینٹوں کو جوڑ دیا گیا, جمع کر دیا گیا, ابھی پوری دیوار ایک ہے, اس میں سے ایک اینٹ نکالنے جائیں گے دوسری اس کے ساتھ آئے گی, اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب یہ ٹوٹ سکتی ہے لیکن الگ نہیں ہو سکتی, ایک دیوار کی طرح ہے. ایک جگہ مثال دیا آپ نے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے, پورا ایک جسم, اور پھر آپ نے کہا کہ اگر پیٹ میں تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی, پیر کو تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی, سر میں تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی. مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح ہے, ایک دوسروں کے خیر خواہ بننا ہے, ہاں خیر خواہ بنے, خیرخواہی سے معاشرے میں پاکی آئے گی, خیرخواہی کرے گی. اور سب سے بڑی خیرخواہی, سب سے سستی خیرخواہی, حضور علیہ السلام نے فرمایا افشو السلام, سلام کو پھیلاؤ, مفت میں شر آنے کا خرچہ نہیں. جو مسلمان ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کوئی سلام کرے اس کا جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, یہی سے شروعات ہوتی ہے معاشرے کی. آپ کی
سب کو سلام کرے. چار آنے کا خرچہ نہیں, چار آنے کا خرچہ نہیں ہے پھر بھی سلام کرنے کو جی نہیں چاہتا. اتنا گندا دل ہے یہ, اتنا گندا دل. بھائی گزر رہا ہے وہاں, یہاں گزر رہے ہیں, کوئی مسلمان وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہتا, اور آدمی اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتا, اس سے بڑا مجرم کون ہوگا جس کو حضور علیہ السلام نے اتنا سستا اور اتنا آسان نسخہ بتایا کہ جہاں جاؤ وہاں سلام کرو. اب صرف سلام. پھر دوسری چیز بتائی جس سے تعلقات ہموار ہوتے ہیں, آپس میں محبتیں موجتیں قائم ہوتی ہیں. آپ علیہ السلام نے دوسری چیز بتائی, اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ, کھانا کھلاؤ. رسم و رواج کا کھانا نہیں جو آج کل ہو رہا شادیوں میں, منگنیوں میں اور مختلف قسم کے, اس میں اس کھانے پر کوئی ثواب نہیں ملے. حضور نے فرمایا حدیث پاک میں, بہترین کھانا وہ ولی میں کا ہے جس ولی میں نے صرف مالداروں کو بلایا جائے, اس کی وجہ سے وہ کمی بن گیا. حالانکہ ولی میں کچھ مضمون عمل ہے, لیکن صرف مالداروں کو بلایا گیا اس کھانے پر تو پھر وہ کمی ہو گیا. جو سسٹم ہے آج کل دائر ہو رہے کھانے پینے کی, اس میں یہی ہو کر نتیجہ وہی جائے گا کہ صرف یہ دعوت ہے مالداروں کے لیے ہو کر رہ جائے گا, انہیں کے لیے ہو کر رہ جائے گا. اور اس پریواج کا کھانا ہے کھانے پر, یا نمائش کا کھانا ہے کہ ہم نے 50 جگہ پکائی, ہم نے بکرے کا گوشت پکایا, ہم نے اتنا گھی ڈالا تھا, یہ ساری نمائش ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہمارے لیے. آدمی کھلا ہے روزانہ, ایک آدمی کو اپنے ساتھ لے جا کر اپنے ٹفن میں کھلا ہے, خاموشی کے ساتھ مہینے میں 30 آدمیوں کی دعوت ہو جائے گی, مہینے میں 30 روزانہ نہیں کرتا, ہر ہفتے 5-10 آدمیوں کو اپنے گھر لے جا کے کھلے, اپنے پڑوسی کے گھر کو دعوت دے دی. میں آئندہ جمعہ کے دن آپ لوگ آپ لوگوں کی سب کی دعوت ہمارے گھر کے ساتھ میں کھانا کھائے, بہن کو دعوت دے دی بہنوں بچوں کے ساتھ کہ تم آ جانا ہمارے گھر میں کل کو, سب کی دعوت. بھائی کو ایک دن دعوت دے, دوسرے بھائی کو ایک دن بلا لیا, دوسری بہن کو ایک دن بلا لیا, یہ دعوت نہیں ہے, یہی اصل دعوت. کبھی جو شادیوں اور منگنیوں کے موقع پر جو دعوتیں کی جا رہی ہیں, جو نمائش کی دعوت ہے, تو غیر اللہ کے لیے اللہ کو دکھانے کے بعد جدید ہوتی. ہم نے 500 کو کھلایا, 1000 کو کھلایا, اور ہم نے اتنا گوشت پکایا, اور ہم نے یہ کیا, اور اتنے لاکھ کا خرچہ کیا. یہ نمائشیں ہیں, رسم و رواج ہیں جس کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں. فقیروں کو کھلا دیں, محتاجوں کو کھلا دیں. بہت سے مسافر آتے ہیں ہمارے گاؤں میں کاروبار کے لیے, باہر سے بےچارے آئے ہیں, شام کو مغرب ان کی یہی ہو جاتی ہے, اب وہ گھر جائے گا بےچارا, 9 بجے 10 بجے پہنچے گا, اس کو کبھی بلانے پہ آ جاؤ, مغرب بعد فوراً تم کو کھلا دیں گے تاکہ تمہاری بس مل جائے. تم کوئی مسافر مسجد میں آیا ہوا ہے نظر کرے گا, کون نیا نظر آ رہا ہے مسجد, کوئی مسافر, کوئی آدمی اپنے کام سے آیا ہے, دور کی نماز میں دیکھا, باسر میں دیکھا, مغرب میں دیکھا, مدینہ منورہ میں یہ چیز تھی. حضور علیہ السلام کے وہاں مسجد میں کوئی نیا آدمی دیکھا جاتا تھا, فوراً اس کو پوچھا جاتا تھا کہاں سے آپ آئے, ان کے کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا. اور بھی غریب ہیں تو اس کی مدد کی جاتی تھی, مسافر ہیں اس کے لیے سواری کا انتظام کیا جاتا تھا, محتاج ہیں اس کی ضرورت پوری کی جاتی تھی. یہ اسلامی معاشرہ جس میں سلام کو پھیلانا ہے, سلام کو پھیلاویں, کھانا کھلاویں, ہاں, اور اس میں باجی بھر سب سے پہلے, باجی پکا سب سے پہلے. آدمی وہاں لاکھوں روپے کا مقروض ہے, لوگوں کا پیسہ نہیں دے رہا اور شادی میں 10 لاکھ کا خرچہ کر رہا, پہلے تو پیسے دیتے لوگوں کو, تیرے پاس مانگتے ہیں جو ان کا واجب ہے, وہ فرض ہے. یہاں ماں باپ کو سال بھر کھلانے لانے دی, سکی ماں کو, سکے باپ کو, اور شادی کے دن پورے گاؤں کو کھلا رہا تھا, کیسے اللہ راضی ہوگا کہ ان کے ماں باپ بھی ناراض ہیں. یہ شادی میں چاہے پوری مخلوق کی دعوت کر دیں, جتنا تو انسان جناتوں کو بھی کھلا دے, اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا, اس کی ماں ناراض ہے. ہاں, اگر بلا شرعی عذر کے ہیں تو ٹھیک ہے, باقی اگر شرع ان کا حق ادا نہیں کر رہا ہے, ان کی خدمت نہیں کر رہا ہے, اور ان کا گوشت اپنے ذمے لیے ہیں, اور چاہے کتنی ثقافت کرے, اس کی ثقافت بارگاہ خداوندی کا قبول نہیں ہوتا, یہ مجرم کہہ رہے ہیں. لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی اس کو عزت نہیں ملے گی, اس کا کھانا کھا کر لوگ اس کی بڑائی کریں گے, گھر کی دعوت کھا کر لوگ اس کا پھلا اچھی بات نہیں کرے, واجب حق دبائے ہوئے تھا. کسی قرض کا قرضہ نہیں دے رہا ہے, اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا ہے, اپنے کسی ملازم کی تنخواہ روکے ہوئے, اس کے
کے بارے میں کہا گیا تھا کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اجرت ہے. اس کا تو پسینہ سوکھ کے سوکھ گیا اور کہہ کہہ کے اس کی زبان سوکھ گئی کہ سیٹ صاحب میرے سے سزا پا رہی اس کے نہیں دے رہا ہے اور یہاں دس آدمیوں کو آدمی کھانا کھلا رہا ہے اس کی کیسے دعوت اس کی قبول ہوگی اللہ کی. اس لیے ضرورت ہے دین کا فہم حاصل کرے, دین کی سمجھ لینے کے لیے کام ہے کہ آدمی کو حلال حرام کی تمیز آئے گی, جائز ناجائز کی تمیز اس میں آئے گی, اللہ کا خوف اندر آئے گا. جب گھنٹوں پر بیٹھ کر کتاب میں ہم نیک کاموں کی فضیلتیں اور گناہوں کی وعیدیں سنیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں پانی کے حلقوں میں بیٹھ کر سنیں گے اور اندر دل میں نرمی آئے گی, پھر آدمی حقوق ادا کرے گا, پھر آدمی نمائش کے پیچھے نہیں پڑے گا, نمائش نہیں کرے گا, پھر آدمی حق ادا کرے گا. ماں کا حق ہے, باپ کا حق ہے, خدمت ان کے حق میرے ذمے ہیں, یہ میرے بھائی بہن ہیں, بیچارے غریب ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی کروڑ پتی دوسرا بھائی چکاتے رہا, ارے ہو سکتا ہے کبھی اسلامی معاشرے میں ایک بھائی کروڑ پتی ہو اور دوسرا لوگوں سے زکات وصول کرے, کیسے ہو سکتا ہے؟ غیرت کے خلاف ہے آدمی, آدمی کی غیرت کے خلاف ہے. ایک مالدار بھائی کا دوسرا بھائی زکات دے رہا ہو, ایک مالدار بھائی کی بہن زکات وصول کر رہی, کیسے غیرت کا وارن ہے؟ آدمی اپنی اولاد پر, اپنی بیٹیوں پر لاکھوں روپے خرچ کرے اور بہن پر ہزاروں روپے نہیں کر سکتا. بہن زکات وصول کر رہی ہے اور بھائی کی بیٹی شادی میں 50 تولہ سونا لے کے رخصت ہو رہی ہے, اس کی شادی میں 10 لاکھ کا خرچہ ہو رہا ہے اور وہاں اس کی سگی بہن بیچاری اس کا چولہا جلانے میں اس کو زکات وصول کرنی پڑ رہی ہے. اسلامی معاشرے میں خیر خالی ہے, ہمدردی ہے. زکات تو بخیر سے بخیر پر آدمی پر ہے, زکات جو ہے نا زکات وہ تو سب سے بڑے بخیر پر 2.5% ہے, جو سب سے بڑا بخیر ہے اس کو کم از کم 2.5% زکات ادا کر. باقی تو مال میں حقوق ہیں, ماں باپ کا, بھائیوں کا, بہنوں کا, رشتے داروں کا, پڑوسیوں کا, موقع با موقع مال میں دیگر حقوق ہیں. فضائل صدقات میں تفصیل سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مال کے حقوق کو بیان کیا ہے, زکات کس پر ہے اور زکات کے علاوہ کیا حقوق ہیں, ان حقوق کے جو مال کو حق کا جو مال ہے وہ کہاں لگانا ہے, تفصیل کے ساتھ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں اس کو لکھا, اس کو سنا ذرا. پھر ہمارے ہزاروں مسئلے اندر ہی اندر سلجھ جائے, مال صحیح جگہ لگے گا, برکتوں کے ساتھ واپس آئے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش کی کوشش کریں کہ اپنے سالانہ ماہانہ سبزی کا قائم کر کے اللہ کے راستے میں ضرور وقت لگا, اپنے سے زندگی نہ گزارے, اپنی عادتوں کے بندے نہ بن جائیں, اپنی شہادتوں کے غلام نہ بن جائیں, اور نہ قبر میں اور آخرت میں بڑا پشتاوا ہو, وہاں سے آدمی واپس نہیں آ سکے گا, واپس نہیں آ سکے گا. اپنی سبزی کا قائم کر کے اللہ کے راستے میں ایک ماحول میں جا رہا, 4 مہینے آپ کی مسجد کے ماحول میں ہیں, دعوت کی فضا میں ہیں, فرشتوں کے ماحول میں, صبح شام تعلیم میں اللہ کی, اللہ کے رسول کی, آخرت کی باتیں ہیں, دل میں نرمی آتی ہے, پتھر دل لوگ گرم ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا پتھر دل آدمی تھا, جماعت میں نکلا 8-10 دن 15 دن نہیں ہوئے اس میں نرمی آ جاتی, احساس پیدا ہو جاتا ہے. جو یہاں کسی کے مارنے سے نہیں ہوتا تھا وہاں بغیر کسی کے مارے خالی کتاب میں کوئی وہی سنتا ہے تو وہ ایسے روتا ہے چپ چپ دینے پر, راتوں میں اٹھ کے روتا ہے کہ اللہ میرا کیا ہوگا. یہاں جس کا احساس پیدا نہیں ہوا اپنی گناہوں کا, وہاں نکل کر آدمی کو احساس پیدا ہوتا ہے, آدمی روتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر, میں گنہ گار, میں نے بہت پتائی کی, میں نے بہت سارے حق دبائے, توبہ کی توفیق آدمی کو ہو جاتی ہے. اس لیے کوشش کریں وقت لگاؤ, 4-4 مہینے لگاویں, اس کو زیادہ نہ سمجھیں. دنیا کے فاسد لوگوں کے سال ہاں سال لگتے ہیں, کوئی بھی کام سال ہاں سال لگائے بغیر جمتا نہیں ہے. ہمارے اندر دین میں جماؤ پیدا کرنا ہے, 4 مہینے بہت تھوڑی مدت ہے, زیادہ نہیں ہے. اپنی سستی میں قائم کریں, اللہ کے راستے میں نکلیں, پھر سال میں چلنا لگا, اپنی ضرورت سمجھ کر سامنے چاہیں. تشکیل والے بار بار آ رہے ہیں, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ, یہ تو ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایک نظام قائم کیا ہے کہ اللہ کے بندے اس طرح پانی کر کے ہمارے پاس آ رہے ہیں. ہم شکر کریں کہ لوگ جماعتوں میں نکل نکل کر ہماری بستیوں میں آ رہے ہیں, ورنہ جتنے ہم مصروف ہیں اپنے گھروں میں اتنے سبھی مصروف ہیں. وہ جو نکل کر آ رہے ہیں ہم شکر کریں, اللہ کا انعام سمجھیں کہ یہ لوگ یاد دہانی کے طور پر ہمارے گھروں پر, ہماری دکانوں پر, ہمارے مارکیٹوں میں، ہمارے بازاروں میں، کبھی رات میں، کبھی دن میں، کبھی شام کو ہم نہیں مل پاتے، صبح تو رات کو آتے. شکر کریں کہ اللہ بھیج رہا ہے کسی کو، کسی کو ہمارے پاس بھیج رہا ہے جو ہم تو اجرت نہیں چاہتے، جو آپ کے کھانے پینے کا سوال نہیں کرتے، جو آپ جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے آپ سے پیسہ نہیں مانگتے. اللہ کے بندے آتے ہیں مہمان بن کر آپ کی بستیوں میں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے بھیجے اس کو بوجھ نہ کرتے. ہاں لیکن چونکہ ہماری بے دینی اور نفس و شیطان کا جو غلبہ ہمارے اوپر ہے، جب کوئی ملاقات میں آتا ہے تو وہی پڑتا ہے، یہ اچھی علامت نہیں. حالانکہ وہ ہم سے بات کریں گے، دین کی بات کریں گے، ایمان کی بات کریں گے، آخرت کی بات کریں گے، اللہ کے راستے میں جانے کی بات کریں گے، اور تو کیا کریں گے. پان کے گلوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر مدانی کا کھیل ہوتا ہے، وہاں آدھا گھنٹے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ کرکٹ اور دیگر پتہ نہیں کتنے قسم کی لایالیوں میں گھنٹوں لوگ لگا دیتے ہیں. اور جب اللہ کی نسبت پر کوئی بھائی ہمارے پاس ملاقات کے لیے آ رہا ہے تو ہم کو برا لگا. آدمی اس میں نقص نشانہ شور کرتا ہے، اس کی ذات میں کون فرشتہ ہے دنیا میں؟ فرشتے فرشتے، انسان انسان ہے، انسان بھولوں سے بھرا ہوا. گجراتی میں کہاوت ہے، مان لو ماسرم اور بھول لیں پاتر. گجراتی میں کہہ رہے مان لو ماسرم بھول لیں پاتر. کون ہے جو دنیا میں کہے کہ میں صاف ستھرا ہوں؟ کون کہہ سکتا ہے؟ معصوم انبیاء تھے، معصوم انبیاء تھے، ابھی ہم سب گنہ گار ہیں. کسی کی کہیں کسی کی کہیں چوک ہو رہی ہے، کسی کی نماز میں تو کسی کی زکات میں ہو رہی ہے، ہم سب قصوروار ہیں. اب جو بھی ہے تو ہم سب یہ اچھا ہی ہے، دوسروں سے پیروائی کریں. ایک بیمار دوسرے بیمار کو کھانا دے رہا ہے، جو میں بیمار ہوں اس سے ہر کسی کے ہاتھ سے نہیں روکا، ایسا کہے گا؟ ایک شرابی کسی کو صاف ستھرا پانی کا گلاس پیاسے کو دے رہا ہے، نہیں لے گا ہوں؟ ارے بھائی کوئی شرابی آدمی ہے، صاف ستھری پیک واٹر اس کو پانی کی طرح، تو پھر پیسہ آپ نہیں لے گا اس کو؟ پیاس لگی ہوئی ضرور لے گا. ویسے ہی محنت ہے یہ آپس میں خیر خواہی کی، ایک ہمدردی ہے، ہم سب ہمدرد اور خیر خواہ بنے. جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم خود دین پر نہیں ہم کیوں کام کر رہی ہے، یہ بھی غلطی میں. عدالت نے حضور سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ کیا کس نیکی میں، جو نیکی ہم نہ کر رہے ہوں کیا ہم اس کی دوسروں کو دعوت دیں؟ تو حضور نے کہا ضرور دعوت دو، ضرور دعوت دو. وہ دعوت دینے سے دھیرے 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 آدمی اس نیکی کا عادی ہو جائے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا خود کا تو ٹھکانا نہیں، اور ہم کیا بینک میں جا رہے ہیں، ملاقاتوں میں جا رہے ہیں، جماعت میں جا رہے ہیں، بھائی ہمارا ٹھکانا ہو جائے اس لیے جا رہا ہے، اس لیے جا رہا ہے. اور جن کا ٹھکانا نہیں وہ ہمارے پاس آ رہا ہے، تو بھائی ہم اس کو اللہ کا مہمان سمجھے کہ ایک شرابی کسی کو صاف ستھری پانی کی بوٹل پیاسے کو دیتا ہے تو شرابی کا ہاتھ نہیں دیکھتا، پانی دیکھتا ہے، پانی صاف ستھرا ہے، پیک بوٹل پانی ہی ہے. ایسے کہنے والا گنہگار ہے، لیکن اس کی بات اچھی، وہ نماز نہیں کہہ رہا ہے، وہ ہم کو سچائی کی بات کہہ رہا ہے، وہ ہم کو حضور کی سنت کی طرف بلا رہا ہے. اگر آپ پیمانہ وہ بنا لیں گے تو پھر کام مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، سب طے کرو کہ انشاءاللہ دین کی محنت پہ لگیں گے. بھائی لگو گے انشاءاللہ، کون کون لگیں گے؟ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان فرماوے، اللہ سب کے لیے قبول فرماوے. ایک مجمع تو وہ ہے جو کہ دلّی سے آپ کہنے کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں، تقریباً 9-10 جماعتیں ہیں جو ابھی اجتماع کے دوران ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مبارک فرماوے، قبول فرماؤ. اس وقت کی سفر تفریح میں یہ اللہ جی کا فضل ہے کہ جماعتیں پورے ملک میں کام کر رہی ہیں، لوگوں میں ڈر ہے، سہم ہے، خوف ہے، لیکن اللہ کا کام ہے، اللہ اپنے پر جوش کروا رہے ہیں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، طے کریں ان شاء اللہ کہ دین کے کام کو ضرور کریں. بھائی کریں گے ان شاء اللہ. آگے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں وہ ساری ہماری پوری زندگی کی، اور رمضان خصوصاً ایک سیزن ہے. رمضان کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ کریں، ابھی سے تیاری کریں. حضور علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، اللہم سلمنا رمضان وسلم رمضان علینا. یا اللہ رمضان کو ہمارے حق میں صحیح ثابت کر دے، اور ہمیں رمضان کے حق میں صحیح ثابت کر دے. ابھی سے دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ صحت دے، قوت دے، روزہ رکھنے کی ہمت دے. ابھی تک مینٹلی اپنے آپ کو تیار کرے. ہاں بہت سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں گرمی کی وجہ سے، حالانکہ فریضہ ہے، اللہ کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے. 6-6 7-7 سال کے بچے روزے رکھتے ہیں،
اگر 10 سال کے بچے پورے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں, ان کو ماما بنا کرتے ہیں, بھول رہتے ہیں. اور بعض محروم اور قسمت,
ان کی قسمت ٹوٹی ہوئی, جس کی سال 25-25 سال کی 40-40 سال کی عمر ہے, ہٹے کٹے تندرست پہلوان جیسے سال بھر کھاتے پیتے اللہ کی کروڑوں نعمتیں استعمال کر کے رمضان آ کر کہتے ہیں ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا. قسمت ٹوٹی ہوئی ہے. جس روزے سے اللہ ملتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں, روزے کا بدلہ میں خود ہوں. اور اللہ نے سہولتیں کر رکھی, یہ نہیں کہا بھائی روزہ رکھ کے تم مزدوری کرے جاتے ہیں تب تمہارا روزہ قبول ہو. روزہ رکھ کے آپ کو سوتا رہے کیا حرج ہے, ہمارے بڑے وقت پر 5 وقت زیادہ نہیں ہمت ہو رہی ہے باہر نکلنے, 5 وقت کی نماز پڑھے اللہ کے گھر میں رہے. بہت سے بھائی ایسے ہیں جو رمضان میں یہی کرتے ہیں کہ 11 بجے تک سو لیے, پھر 11 بجے مسجد میں آ گئے, قرآن پڑھ کے رہے, زور تک پڑھا, زور کی نماز پڑھی, مسجد میں ٹھہر گئے, اثر کی وقت ہوا اثر کی نماز پڑھی, تلاوت کے لیے بیٹھ گئے, مغرب کے وقت سے پہلے سے چلے گئے, پھر کھا پی کے فارغ ہو کے تراوی میں آ گئے. رمضان کا مہینہ محنت کا مہینہ ہے, روزہ بڑا فریضہ ہے, روزے کو ترک نہ کریں. جیسے نماز فرض ہے ایسے سال میں 1 مہینے کے روزے فرض, اپنے رمضان کو قیمتی بنا دیں, قرآن کی تلاوت کریں, کثرت سے مسجد میں رہیں, ماحول میں بنے رہیں. آپ فاجروں کے ساتھ بیٹھ کر روزہ رکھنے کی کوشش کریں, کیسے روزہ رکھ سکیں؟ آپ فاجروں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں روزہ میں رکھوں تو وہاں تو روزے کا ماحول ہی نہیں. 1 مہینہ آپ فارغ ہو جائیں, کاروبار کو تھوڑا کم کر لیں, مسجد کے ماحول میں آ جائیں, روزہ داروں کو دیکھو گے کہ 10-10 سال کے بچے, 12-12 سال کے بچے, 80 سال کا بوڑھا آدمی جس کو ڈاکٹر منع کر رہا ہے کہ علی صاحب تم روزہ مت رکھو, وہ روزہ رکھ رہا ہے. جب ان کو دیکھیں گے مسجد میں تو ہم کو شرم آئے گی کہ میں تو 25 سال کا جوان ہوں, اٹھا کٹا تندرست ہوں, میرے بال میں بھی روگ نہیں, اندر اندر حیرت آئے گی. فضائل رمضان کی تعلیم سنیں, روزوں کی فضیلتوں کو سنیں, روزوں کے فضائل تو پھر روزہ رکھنے کو بھی چاہیے. اس لیے گزارش ہے رمضان کی قدر کرے, اس کو ضائع نہ کرے, تلاوت کرے, رمضان کا کثرت سے تلاوت کرے. قرآن کا مہینہ ہے, جتنے اللہ کا آفس دے 2 پارے 4 پارے 10 پارے خود کی تلاوت کرے, گھر والوں کو بھی تلاوت کرے. فضائل رمضان میں سے پڑھے مسجد میں بھی گھر میں بھی, تاکہ استحضار کے ساتھ روزے. اور اس پر جتنی گرمی کی شدت ہے, ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ مجھے زندگی سے محبت ہے, میں زندگی چاہتا ہوں لیکن دنیا میں باغات لگانے اور نہریں کھودنے کے لیے نہیں. ان کے زمانے کے کاروبار تھے, یعنی دھندا کرنے کے لیے زندگی نہیں چاہتا, ایسا کہہ رہے ہیں کہ میں خوب کاروبار کروں اور کروڑ پتی بن جاؤں اور 10 بندے کروں, 12 کاروبار کروں, اس کے لیے زندگی نہیں چاہتا. زندگی چاہتا ہوں تاکہ سخت گرمیوں میں اللہ کے واسطے روزے رکھوں, روزے کے ثواب کا ان کو پتا تھا, اس کے لیے زندگی چاہتے ہیں روزے رکھنے کی. روزوں کی پابندی کریں, تلاوت کریں, مسجد کے امان میں شریک ہوں, مشورہ ہوتا ہے, روزانہ تعلیم ہوتی ہے, ملاقاتوں کا نظام بنتا ہے, زیادہ نہیں چل پھر پاتے, اپنی سواری پر چلے جائیں ملاقاتوں. مسجد میں رمضان میں تو کافی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, بیٹھے بیٹھے اکثر لوگ مل جاتے ہیں, کچھ نہیں ملے ہیں تو تراویح کے بعد جا کر ان کو مل لیں, کشٹ ہوتے ہیں, جماعتیں آتی ہیں, ان کی نصرت کریں. خدمت کا ماحول تو عموماً بنا ہے ہمارے یہاں پلانے پلانے کا, لیکن نصرت میں بڑی کمی ہماری, ان کے ساتھ رہیں, جماعتوں کے ساتھ ان کی مجلسوں میں شریک رہیں, وہ اپنی بات سناتے ہیں, اللہ کی بات سناتے ہیں, ہمارے فائدے کی بات سناتے ہیں, زہر میں آسر میں مغرب میں اعلان ہوتے ہیں, فجر میں مجلس ہوتی ہے, 10-15 منٹ ٹھہر جائیں, گھر میں ہمارے مہمان ہوتے ہیں تو ان کے لیے گھنٹوں ٹھہر جانا, گھر میں مہمان کی وجہ سے آتے سوتا نہیں چلتی, کھاتا نہیں وقت پر مہمان, ایک مہمان آتا ہے یہاں, 12 مہمان 15 مہمان اللہ کے مہمان ہماری مسجد سے ہو اور ہم نماز پڑھ کے پھر پھر کے جا رہے ہیں, 2 منٹ 5 منٹ بیٹھ جا رہے ہیں, بہت زیادہ جلدی کسی کو ہے ذرا 2-4 منٹ بیٹھ کر امیر صاحب سے بات کر, امیر صاحب جی چاچا تھا آپ کے ساتھ اور بیٹھے لیکن تھوڑا ایک ساتھ ابھی کاٹو اثر نہ جاؤں, جی خوش ہو جائے بھائی آدمی آپ ان کو جانا تھا کہہ کر گیا, ہمارا مہمان ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے پھر دیں, اللہ کے مہمان جس کو ہم مہمان سمجھیں نصرت کرے, تعلیم میں شریک ہوں, سیکھنے سکھانے, ہمیں کچھ آتا ہے جماعت نہیں ہے تو ان کو سکھاؤ, ہمیں نہیں آتا ان سے سیکھیں, تین دن سیکھنا ہے, دعوت بھی سیکھنی ہے, تو اس کے لیے آپ حضرت سے گزارش ہے
کہ اس کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ جو جماعت ابھی بھی آ رہی ہے رمضان میں آئے گی بعد رمضان آئے گی ان کی نصرت کریں گے اور ان کو اپنا قیمتی وقت دیں گے. جائیے انشاءاللہ جو لوگ صاحب مال ہیں اپنے مال کی گن کر انتقاد نکالیں, اپنے مال کے حساب کریں, پائی پائی کا حساب کریں, چھوٹا بڑا سامان ہے سارے سامان کو الگ الگ کر کے اس کی قیمت لگا اکٹھی نہیں, پوری پائی پائی کی زکات. جس مال کی زکات ادا ہو گئی وہ مال محفوظ ہو گیا, کوئی چور اس کو چوری نہیں کر سکتا, کوئی آگ اس کو جلا نہیں سکتی, کوئی دریا اس کو ڈبو نہیں سکتا. جس مال کی زکات ادا نہیں ہوئی اس کی کوئی گارنٹی نہیں, اور جو بمال بنے گا وہ الگ ہوگا قیامت کے دن, اس کے پسرے بنا کر اللہ تعالیٰ تاب دے گا زکات میں نکالنے والوں, جہنم میں یہ سزا ہے. اس لیے اپنے اموال کی جس کے پاس, جیسے میں نے آپ کیا 25,000 روپے کی مالیت زائد آدمی کے پاس ہے وہ اس وقت رہے گا حساب ہو جاتا ہے. اب اس میں دو قسم کے مالدار ہوتے ہیں, ایک وہ جس کو زکات دینی ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو زکات دینی نہیں لیکن لینی بھی نہیں. اپنے مسائل علماء سے پوچھ لیں جو نوعیت ہے جو حیثیت ہے اپنے مالوں کی زکات ادا ہے. عورتوں کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے وہ زکات ان کے اوپر ہے, ان کو ترغیب دیں تو اپنے مالوں کی زکات دیں, اور زکات جس کا حق ہے اس کو دیں, زکات جس کا حق ہے اس کو دیں. بعض ہیں پیشاور زکات اکھرانے والے ہوتے ہیں, ان کا دھندا ہوتا ہے, ہر کسی کو زکات کہاں مل رہا رقم آپ کسی کو بھی دے دو گے ہر چیز کو بھی دیں, چاہے وہ صحیح تھا نہیں تھا, جلد رقم ہے صدقہ ہے جلدہ ہے. لیکن زکات میں آپ خوب احتیاط کے ساتھ دیں, جیسے نماز میں آپ خوب احتیاط سے آئے لیکن جس جگہ آپ نے نماز پڑھی وہ ناپاک تھی, آپ کا کوئی قصور نہیں تھا, یہاں بچے نے پیشاب کر دیا تھا لیکن آپ کی نماز نہیں ہوئی, یہ جگہ ناپاک, جیسے آپ نے پورا حساب کر کے دیا لیکن جس کو دیا وہ مستحق نہیں تھا, آپ کی زکات ادا نہیں ہو. اس لیے اس کے مسائل ہیں زکات کے, علم حاصل کرے فرض ہے, اس کا علم لینا مالداروں پر فرض ہے, اس کے لائق علم حاصل کرے اور اپنے اموال کی زکات ادا کرے اور صحیح مصرف میں پہنچا کر اس کے لیے ایسے اچھے لوگوں سے مشورہ کرے کہ ان کو زکات نہ دینی چاہیے. ہاں, سب سے پہلا حق فقیروں کا ہے, اور خاندان میں رشتے داروں میں جو فقیر ہیں ان کا پہلا حق. آپ کے خاندان میں غریب لوگ, آپ کے رشتے داروں میں جن کو آپ زکات دے سکتے ہیں, کے محلے میں, آپ کی بستی میں. بعض مرتبہ ہوتا یہ کہ بستی کے فقرا رہ جاتے ہیں اور پردیش کے فقرا کو زکات پہنچ جاتی ہے. بعض مرتبہ گھر کے قریبی وہ رشتے دار جو ہماری زکات کے مستحق ہیں, جن کو شرم دینا جائز ہے, وہ بےچارے رہ جاتے ہیں اور دور کے کسی کے رشتے داروں کو پہنچ جاتے ہیں. اس میں اس کے مسائل علماء سے معلوم, یہ بھی سمجھ ہے ایک قسم کی دین کی. آدمی کو سمجھ نہیں ہوتی, بیوی کی وجہ سے بہنوں سے ان سے جھگڑا ہوا ہے, آدمی ان کو محروم کر دیتا ہے, ان کو دے سکتا ہے بہنوئی کو اور دیگر لوگوں کو, اور آدمی پتا نہیں کسی اور پیسے کو دیا تھا ہے جو زکات کا مستحق بھی تھی. تو اس لیے اپنے مال کی زکات ادا کرنے میں احتیاط برتیں, علم لے اس کا کہ کہاں دینی کہاں نہیں دینی ہے, پورا پورا حق ادا کرے اس کا. شکرا آتے ہیں مدرسوں کے باہر سے جو اللہ کی دین کی اشاعت کرتے ہیں, علم کی خدمت کرتے ہیں, علم کی اشاعت ہو رہی ہے, جنہیں قریبی لوگوں کے بعد ان کا حق بنے گا, ان پر آپ سے فرض کریں. دور دور سے بیچارے آتے ہیں ان کو دیتا کہ ہمارا مال اللہ کے دین کے علم کی اشاعت کا فرض ہے, صرف زکات پر ڈیپینڈ نہ کریں بلکہ اسلام بھی نکالیں, اتنا فرض کریں کہ اللہ دے گا, اللہ کے نام پر جان اور مال دونوں لگا اللہ دونوں میں برکت ڈال دے گا. کریں گے انشاءاللہ, ارے بھائی کریں گے سب. ہماری عمر کا رہا ہے رمضان میں آپ صبح بھی فجر کی مجلس میں تشکیلیں ہوئی کہ سمجھ کون کے مل سے جو ہمارے انتظام قسم کے ساتھی ہیں جو سال پر کام کرتے ہیں, وہ یہ طے کریں کہ رمضان کے مہینے میں تین مرتبہ چار مرتبہ تین تین دن لگائیں گے, ایسی نیتیں عورتوں نے کی. اس میں بھی بہت سے ہوں گے کہ سال بھر تو زیادہ نہیں جا پاتے, تین تین دن لگا پاتے ہر مہینے, لیکن رمضان آ رہا ہے تو ان شاء اللہ ایک سے سائیس مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, چار مرتبہ, تین تین دن لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی لگاؤ گے؟ کون کون لگائے سر؟ برابر کرو اوپر سبھی لیا سر, اللہ سب کے لیے آسان کر دے, آپ کی جیسی نیت اللہ ان کا کام کرے گا. اس لیے آپ شروع افراد نہیں جو ہے بلکہ ابھی سے ہی اپنی مسجد کے ساتھیوں سے مل کر اپنا روزہ طے کر لیں گے. پہلی مرتبہ جائیں گے مثلا تیسرے روزے کو, چوتھے روزے کو, دوسری مرتبہ جائیں گے گیارہویں روزے میں, بارہویں روزے میں, تیسری مرتبہ چلے جائیں گے 22 کے رمضان کو, 23 رمضان کو,
تو ہر 10 دن میں 7 دن گھر رہو گے 3 دن جماعت ہو گئے. اور تو اس میں ہوں گے جو 3 پارے کی تراویح سنتے ہیں. اب تو عموماً تقریباً ہر گاؤں میں 3 پارے ہو گئے, سب جگہ ہوتے ہی. تو اس بار جاؤ گے وہاں 3 پارے میں پڑھ لینا, کیا ہو گئے گاؤں وہی پارے ہوں گے. یہ عذر مت کرنا کہ ہم 3 پارے میں اس سے پہلے 10 دن نہیں جائیں گے, بلکہ ترتیب اپنے قائم کر رہے ہیں اور ہر 10 میں سے 7 دن گھر رہیں, 3 دن جماعت میں لگاؤ گے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ذریعے سے بہت سارے مسلمان جو روزہ نہیں رکھتے روزہ رکھنے والے بنے. بہت سارے ایک مرتبہ ہم 3 دن نوران میں گئے, ہمارے محلے سے ایک آدمی 58 سال کی عمر کے مرحوم انتقال ہو گئے, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. تو ہم لوگ گئے دوسرے دن میں ان کے ساتھ بیٹھا, میں نے پوچھا کیا فائدہ ہوا, کیونکہ بہت دنوں کے بعد نکلے تھے وہ جماعت. تو اس نے کہا کہ میری عمر اس وقت 57 سال کی کچھ ہو رہی تھی, کہ زندگی میں پہلا روزہ کل رکھا ہے, پہلا روزہ رکھا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے نکلنے والوں کو بھی, بہت سے وہ ہیں جو یہاں رہ کر ماحول نہ ملنے کی وجہ سے روزے تراویح میں سستی کرتے ہیں. جہاں جائیں گے دیہاتوں میں بستیوں میں, وہاں بہت سے مسلمان ایسے بن جائیں گے جن کے روزوں میں تراویح میں تو 99% 95% کہیں تو غلط نہیں ہوگا, 95% تو سستی ہوتی. دو چار دن چار پانچ دفعہ ہوتے ہوتے پھر وہی 2-2.5 سب پر آ کے اٹک جاتا ہے. اب حالانکہ تراویح بڑی چیز ہے, آپ کی عبادت خصوصی عبادت ہو رہا, حضور علیہ السلام نے خود عبادت کی, صحابہ نے کی, اور وہاں سے لے کر آج تک تراویح چلتی آ رہی ہے. تو اس لیے وہاں جائیں گے تو پابندی سے پڑھ پائیں گے, وہ عبادت ہوتی رہے گی. دھیرے 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 اللہ تعالیٰ گھر رہ کر بھی عبادتوں میں مشغول ہونے والا بنا دے گا. تو اس میں سب طے کرو انشاءاللہ کہ ماہ مبارک کی اپنی ترتیب بنا کر اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ لکھا لیں گے. میں ہم 2 رمضان سے, 3 رمضان سے, پھر 12-13 رمضان سے, پھر اسی طرح 22 سے 25 رمضان سے ہم تیار ہیں, اور اپنی ترتیب خود بنائیں, اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی تیار کریں. اگر اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارا رمضان بھی اچھا ہو جائے, روزوں کی پابندی ہو جائے, تراویح کی پابندی ہو, اور ہمارے دین ہماری راتیں اللہ کی عبادت میں اور دین کی دعوت میں اس مبارک مہینے کی طرح ہوگی, تو علماء نے لکھا جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کا سال اچھا گزرے گا. کریں گے اس کی فکر, اپنے گھروں میں بھی عورتوں کو فکر مند کریں, جس باتوں کا مذاکرہ ہوا ہے اپنی عورتوں سے بھی کریں, نماز روزے کی, زکات کی, رمضان کی, عبادت کی, ان کو بھی ترغیب کریں. ابھی اس کے گھروں میں فضائل رمضان پڑھنا شروع کر دیں, گھر کی تعلیم, فضائل نماز, فضائل ذکر, فضائل قرآن, فضائل طبیعت کے ساتھ ساتھ فضائل رمضان کی حدیث ابھی سے پڑھنا شروع کریں, تاکہ گھر میں بھی سب کو شوق پیدا ہو, رغبت پیدا ہو. جو جوان بچے بچے آنے ان کو تو ضرور روزے رکھوا ابھی سے. جوان لڑکا اگر 15 سال کا روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کو ابھی سے تاکید کریں, باپ کے دل میں تنقید کریں, اپنے گھر میں بھی روزہ فرض, نماز فرض. جو چھوٹے بچے ہیں ان کی استعداد دیکھیں, بازوں کو رغبت شوق ہوتی ان کی استعداد نہیں ہوتی, سمجھا بجا کر ان کو کچھ روزے رکھوا لے, باقی چھوڑوا. 6 سال کا 7 سال کا ہے, گرمی ہوتی ہے ابھی, ان کی استعداد دیکھیں. باقی بڑے بچے ہیں اور لڑکیاں 9-10 سال کی ہو گئے ابھی سے ان کو پورے روزے رکھوا, لڑکے ہیں 15 سال کے ہو گئے بالغ ہو گئے, اس پر روزے فرض, اس کی نگرانی کر نہیں رکھ رہے ہیں ابھی سے ان کی پوچھ پر, ان کو پوچھ لیں اور ان کو تاکید کریں روزے رکھے. ہو گھر کے ماحول میں قرآن کی تلاوت و اللہ کا ذکر ہو, رمضان کی راتیں ضائع نہ کریں, سب سے قیمتی راتیں رمضان کی راتیں, چوکوں پر, چوراہوں پر, ہوٹلوں اور بازاروں میں یہ برباد کرنے کی راتیں نہیں. آج شب برات کی جو ہے وہ برباد کرنے کے لیے, وہ تو عبادت کے لیے ہیں. عموماً سال بھر کی راتوں میں عبادت ہے, حضور سال بھر کی راتوں میں عبادت کرتے تھے, لیکن رمضان کی راتوں کا خاص اہتمام کرتے تھے. ہاں ہمارے یہاں تہوار نہیں ہے کوئی بھی, جیسے تہواروں میں ڈھول بجاؤ, تش بجاؤ, ٹیپ بجاؤ, قوالیاں بجاؤ, اور زور زور سے نعت بجانا بھی چاہیے, اس سے لوگوں کو تکلیف ہو تو رات میں 10-12 بجے ٹیپ بج رہے ہیں, چاہے اس میں نعت شریف بج رہے ہو. حضور علیہ السلام نے ایسی شریعت ہم کو نہیں دی جس میں لوگوں کو ایزا ہو. حضور علیہ السلام نے تو کہا کہ کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو زور سے قرآن بھی مت پڑھو, اس کا پڑھو تاکہ اس کو غلط نہ ہو. حضور نے تو یہ کہا اپنے گھر میں آتے تھے عائشہ فرماتی ہیں, حالانکہ جوان بیوی ہے عائشہ بالکل, اور ان کے علاوہ دوسرا کوئی گھر میں نہیں ہوتا تھا. جب آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے تھے تو اتنی زور سے سلام کرتے تھے کہ اگر میں جاگ رہی ہوں تو جواب دوں, اور اگر میں سوئی ہوئی ہوں تو میری نیند خراب نہ ہو, اس طرح سلام کرتے تھے. ایسا دین ہم کو دیا ہے تو اس میں کسی کو ایسا پہنچانا نہیں. رات میں ٹیپ ریکارڈ, چاہے اس میں آپ کی نعت بجا رہا ہو کہ قرآن پڑھ رہا ہو, آدمی اس طرح سے زور زور سے بجانا جائز نہیں ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے. ہمارے اسپیکر اتنے زور سے چلانا کہ جس سے لوگوں کو ایزا ہو رہے ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. اس لیے کوشش کریں جن راتوں کو عبادت کے اعمال میں گزاریں گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو جماعتوں میں چاہنے والے ہوں کھڑے ہو جائیں. جو حضرات جماعتوں میں جا رہے ہیں آگے ہیں یا پیچھے میں بیٹھے ہیں اوپر ہیں نیچے ہیں سب کھڑے ہو.
آپ لوگ آ گئے میں اس طرح تھوڑی جگہ